ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پہ سلسلہ لبیک، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدظ اللہ علی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور وہ زبان سے بھی کہتے ہیں اور زبان حال سے بھی کہتے ہیں لبیک، یعنی میں حاضر ہوں. آج ہمارا موضوع ہے شعبان کے حوالے سے، اور شعبان کی اپنی برکتیں ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ماہ مبارک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شب برات بھی ہے. شب برات کی بھی اپنی برکتیں ہیں، شعبان کے روزوں کی بھی اپنی برکتیں ہیں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں یہ بھی ہمارے گفتگو میں شامل رہے گا، لیکن آج جو پرٹیکولر موضوع ہم لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے معافی. یعنی معافی چاہ لیجئے، معافی مانگ لیجئے، معافی کے خواستگار ہو جائیے، اور جو آپ سے معافی مانگے تو پھر اسے معاف کر دیجئے. کوشش یہ ہے کہ آج کے سلسلے کی برکت سے ٹوٹے ہوئے تعلق جڑ جائیں، اور جو رشتوں میں دراڑیں آئی ہوئی ہیں وہ پر ہو جائیں، اور ایک محبت اور اتفاق و یگانگت کا میل جول کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بحال ہو، اور خوشیاں و مسرت اور ملنے جلنے کی جو فضا ہے وہ شریعت کو جس طریقے سے مطلوب ہے وہ حاصل ہو. انشاءاللہ عز و جل اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. عبدالواجد بھائی، ہمارا موضوع ہے اور یہ ہر گھر کا موضوع ہے، کیا کہیں گے؟
جی بالکل، معاف کر دینا اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی چاہنا، یہ مسلمانوں کی صفات میں سے ہیں.
سبحان اللہ،
کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ کچھ برا کر دے، کوئی ظلم کر دے، کوئی زیادتی کر دے، جو سب سے پہلی کوشش انہیں کرنی چاہیے وہ معاف کر دینا چاہیے. اور معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، جو بندہ قدرت رکھنے کے باوجود معاف فرما دے اس کا تیرے ہاں کیا مقام ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. سبحان اللہ، یہ اس حدیث مفہوم ہے اس قول کا جو میں عرض کر رہا ہوں. تو معاف کر دینا یہ انسان کے درجے کو بلند فرماتا ہے. وہ انسان جو معافی کو، معاف کر دینے کو اپنا طریقہ بنا لیتا ہے تو دنیا ہو یا آخرت اس کی عزت ہی عزت ہے. دنیا میں لوگ اس کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں اور وہ یقیناً اچھا ہوتا بھی ہے، اور آخرت میں تو وہ ایسا شخص ہے کہ اس کے درجات کو بلند فرما دیا جائے گا، اس کو وہ مقامات عطا فرمائے جائیں گے کہ دوسرے لوگ اس پر رش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ مہروز بھائی ہمیں جو ہے وہ اس صفت کو اپنی صفت بنانے کی توفیق عطا فرمائے.
بالکل ایسا ہی ہے. اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے اچھا آدمی کون ہے، بہترین آدمی کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو. تو یہ ایک اچھے آدمی کی خصوصیات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرتا ہو، وہ نیکی کی دعوت دیتا ہو، برائی سے بچاتا ہو اور صلہ رحمی کرنے والا ہو، تو یہ ایک اچھے آدمی کی خصوصیات ہیں اور اللہ کرے ہم بھی اچھے بن جائیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ مبارک زبان کہ جس کے اچھا کہنے سے یقیناً لوگ اچھا ہو جاتے ہیں،
کیا بات،
تو انہوں نے جو صفات بیان فرمائی ایک اچھے فرد کی، معاشرے کے ایک بہترین شخص کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں، میں اور آپ اور مدنی چینل کے ناظرین اس پہ غور کریں بجائے یہ دیکھنے کے کہ دوسروں میں یہ صفات ہیں یا نہیں، ہم گویا کہ اپنے گریبان میں جھانکیں، خود اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہمارے اندر یہ اچھی صفات ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو سبحان اللہ، شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اس پہ استقامت پانے کے لیے اور اس کو اختیار میں رکھنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، التجائیں کرنی چاہیے، اور اگر یہ صفات ہماری حیات کا، ہماری زندگی کا، ہماری ذات کا حصہ نہیں ہے تو پھر اسے بنانا چاہیے۔ اور یہاں وہ حدیث شریف بھی میں ہاتھوں ہاتھ بیان ہی کرتا چلوں، جو معافی چاہنے، معافی مانگنے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، رشتہ داری کے حوالے سے اور لینے دینے کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی ہی بنیادی حدیث ہے، یعنی اس موضوع پہ گفتگو ہو اور وہ حدیث کہیں نہ کہیں سے نہ آئے ایسا ذرا مشکل ہوتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے، تعلق توڑ دے، تم اس سے ملاپ کرو، تم اس سے ملتے رہو، اور تیسری چیز یہ کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ یہ کسی پیاری بات ہے۔
اچھا، اسی بات کو مختلف احادیث میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا، اس حوالے سے بہت زیادہ اجر و ثواب کی بھی مطلب ہمارے پاس حدیث ہیں، نوید ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے،
سبحان اللہ،
اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناطا جوڑے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی مفہوم کو کم و بیش اور طریقے سے بیان فرمایا گیا، حضور فرماتے ہیں کہ تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ تمنا ہے کہ قیامت کی سختیوں، پریشانیوں اور قیامت کی گرمی سے ہمیں نجات مل جائے اور ہمارے تمام معاملات آسانی سے ہوں، تو حضور بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ حساب و کتاب آسانی سے ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو ہوں تو یہ اجر و ثواب اور یہ فضیلت ہے؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔
ابھی جو آپ گفتگو کر رہے تھے مہروز بھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو سب اچھوں میں سب سے اچھے ہیں، انہوں نے جب ایک چیز بیان کر دی کہ معاف کرنا جو ہے وہ ایک اچھی صفت ہے، اس کو اپنانا چاہیے، تو میرے ذہن میں گفتگو یہ بات آئی کہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسپرٹ جو ہوتا ہے کسی چیز میں، کسی فیلڈ میں، لوگ اس کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا،
کامیاب وہی ہیں،
سمجھدار وہی ہیں کہ جس نے جس کام میں کامیابی حاصل کی اس کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے۔
بالکل،
تو دنیا میں سب سے کامیاب ترین شخصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور سب سے اچھی، سب سے پیاری ذات بھی سرکار کی ہے۔ وہ شعر ہے نا، سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ تو یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، تو اب ہم اس کامیاب ترین ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھتے ہیں تو جہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کرنے کی ترغیب دلائی ہے، وہیں اپنے عمل سے معاف کرنے کے ایسے ایسے واقعات آپ نے جو ہے ہمیں بتائے ہیں کہ انسانی عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ یعنی اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو یا ایسے معاملات کو رسول پاک علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ وہ جیسے فتح مکہ والا واقعہ ہے جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ فاتح مکہ ہو کر تشریف لائے، تو اب آنے کا انداز بھی ایسا نہیں کہ ایسا لگے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انداز سے لگ رہا ہو کہ آپ فاتح ہیں، بلکہ آپ کی گردن شریف جھکی ہوئی ہے، آپ نے جو ہے آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ تشریف لا رہے ہیں. اب وہ جنہوں نے ظلم کیے ہیں، جنہوں نے ستایا ہے، صحابہ کو مارا ہے، پریشان کیا ہے، وہ تمام وہاں موجود ہیں اور سب اس بات کے منتظر ہیں کہ اب کوئی فیصلہ ہونا ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے یا تو ہمیں قید کیا جانا ہے یا ہمارے لیے کوئی سزا سنائی جانی ہے. مگر یہی ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سب کی نظریں ہیں اور سب کے دلوں میں ایک کیفیت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے. تو اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان حق کے ترجمان سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار عالی وقار علیہ السلام مفہوم ہے کہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کریم باپ کی اولاد ہیں اور آپ خود بھی کریم ہیں. تو اس پر رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تصریب علیکم الیوم، کہ تم پر آج کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو. تو یہ اتنا بڑا جو فیصلہ جو معاف کرنے کا سرکار عالی وقار نے اپنی ذات سے ہمیں بتایا، اس پر ایک وسوسہ جو آتا ہے لوگوں کو مہروز بھائی کہ یار مجھ پر ظلم کرے میں کیسے معاف کر دوں. ہم زمانہ تو ایسا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے جب تک نہ دیں، روڈوں پر ہم دیکھتے ہیں، محلوں میں دیکھتے ہیں، فیکٹریوں میں دیکھتے ہیں، جو جواب نہیں دیتا لوگ اس کو دباتے ہیں. تو اب یہ جو وسوسہ آتا ہے کہ بھائی میں معاف کر دوں گا تو یہ تو مجھے کھا جائیں گے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر معاف کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھے گی اور لوگ تمہارے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے.
اسی کے ساتھ ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اگر معاف نہیں کروں گا تو لوگ سمجھیں گے میں ڈر گیا، معاف کر دوں گا، اگر میں معاف کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، جانے دوں گا، درگزر کروں گا تو لوگ کہیں گے ارے ڈر گیا ہے اور یہ بزدل ہے اور یہ اس کے بعد طاقت نہیں ہے، استعمال نہیں کر سکتا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دین اسلام کی تعلیمات، انبیاء کرام کے واقعات اگر ہم دیکھیں تو اس کے برعکس نظر آتا ہے.
جی
حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اے رب عز و جل تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا
اللہ
ہے؟
اللہ
فرمایا وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے.
اللہ
اور
اللہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا. تو آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس طاقت ہے اور میں کسی سے کم نہیں ہوں، تو میں اپنی طاقت کو، میں اپنے اختیار کو نافذ کیوں نہیں کروں؟ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو اختیار ہے اس کی حیثیت ہی کیا ہے،
صحیح،
ہمارے پاس جو طاقت ہے اس کی حیثیت ہی کیا ہے، اور اللہ رب العزت کا اختیار، اس کی طاقت اور اس کا نافذ کرنا اس سے بڑھ کر کون ہے؟ تو ہمیں ڈر جانا چاہیے، اس دنیا کے حوالے سے بھی ڈرنا چاہیے، تو پتہ بھی نہیں چلے گا، محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آیا، کیا ہوا، اور ہمارے جو اختیارات ہیں، جو طاقت ہے، جو بھرم ایک ہم نے دنیا میں بنایا ہوا ہے، یہ سب جاتا جائے گا.
جی
اور پھر اس پہ مستضاد یہ، اس پہ مزید یہ کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا واجد بھائی، تو مطلب اس وقت کیا کریں گے؟ یہاں تو چلو طاقت نافذ بھی کر لیں، کل قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ کون ہمارا سہارا بنے گا؟ کون بچائے گا اگر ظلم و زیادتی اس طریقے سے؟
یہ جو تاثر ہمارے معاشرے میں ہے کہ جب کوئی معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنا بزدلی کی علامت ہے، معاف کر دینا کمزوری کی علامت ہے، تو بحیثیت مسلمان جو ہے نا، جو اسلام کی تعلیمات جن کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا وہ دوسری ہیں.
جی جی
اسلام کیا کہتا ہے کہ عزت اور ذلت تو اللہ کریم کے ہاتھ میں،
اللہ
اللہ اللہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو آپ کو عزت ملے گی، اگر وہ چاہے گا تو ذلت آپ کا مقدر ہو جائے گی. تو لوگوں کے کہنے کرنے سے کچھ نہ ہوگا اس معاملے میں. خاص طور پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہماری رہنما ہے، حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ اگر کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے.
اللہ کیا بات.
میں دوبارہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے پڑھ دوں کہ بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا. تو وہ لوگ جو معاف کر دیتے ہیں وہ اپنے ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ اب جو عزت بڑھے گی وہ اللہ تعالیٰ بڑھائے گا.
بالکل.
اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وعدہ ہے اور ہم نے اس کے بہت سے مظاہر دیکھے ہیں. امیر سنت کی ذات اس حوالے سے بہترین مثال ہے. آپ نے تو یہاں تک لکھا کہ جو میری جان کا بھی دشمن ہے تو میں نے اسے معاف کیا.
اللہ
تو آپ کا یہ طرز عمل مخلوق کی ہدایت کا سبب ہے.
بالکل.
بہت سے ایسے گھر جو معاف نہ کرنے کی وجہ سے بگڑنے والے تھے, امیر سنت کے وہ مرید ہوئے, وہ صاحب مرید ہوئے, انہوں نے جب اپنے مرشد کا یہ طرز عمل دیکھا تو انہوں نے اسی چیز کو اپنایا اور آج ان کا گھر جو ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ بن چکا ہے.
بلکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں عبدالواجد بھائی کہ جو لوگ معاف نہیں کرتے اور ضد پر اڑے رہتے ہیں کہ نہیں میں تو میری جو عزت ہے میری جو میرا جو مرتبہ ہے میں تو نہیں معاف کرتا اس کو, میں تو بدلہ لے کے رہوں گا, تو ایسے لوگوں کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی. مثال اگر وہ خاندانی جھگڑا بھی ہے دو بھائیوں میں اگر ہو گیا ہے یا کسی اسی طرح کے رشتہ داروں میں ہو گیا ہے, تو اب اگر رشتہ دار سے معافی نہیں مانگ رہا اور سالوں تک معاذ اللہ عزوجل دشمنی چل رہی ہے, ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ رہے ہیں, کسی کے گھر نہیں جا رہے ہیں, نہ دعوت میں جا رہے ہیں, نہ دعوت دے رہے ہیں, نہ موت میں جا رہے ہیں, نہ میت میں جا رہے ہیں, کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھ رہے, تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے. اچھا پھر دوسری طرف سے اگر کچھ نرمی ہو جاتی ہے, ایک اگر یہ نرمی کا کچھ مظاہرہ کرتا ہے اور سامنے والا معاف نہیں کرتا, تو اس کی اور لوگوں کے دلوں سے عزت ختم ہو جاتی ہے کہ یار ایک تو یہ معافی مانگ رہا ہے, یہ جو ہے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے, یہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہ رہا ہے, مگر اس کو جو ہے پڑی نہیں ہے کہ یہ معاف کر دے اور یہ اپنی انا پر اڑا ہوا ہے. تو معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کی عزت ہوتی ہے جو معاف کرنے والے, نرمی کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوتے ہیں, ورنہ ضد پر اڑے رہنے والوں کا پھر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا, وہ اپنی ضد ہی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں اور پھر بالآخر وہ معاشرے میں بےچارے تنہا رہتے ہیں. تو اس لیے انسان کو وہ صفت اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے اس کی دنیا میں بھی اسے فائدہ ہو اور اس کی آخرت میں بھی اس کے لیے بھلا ہو. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, میرے ایک بہت قریبی جاننے والے ہیں, ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, 16 سال کا جوان بیٹا تھا نا. ہوا یہ کہ وہ اسکوٹر پہ جا رہے تھے, ٹرک والے نے پیچھے سے اس کو ٹکر لگی اور بیٹا وہیں پہ جو ہے ان کا انتقال کر گیا. اچھا ان کے ساتھ ان کا بھتیجا تھا بچہ, وہ گھر پہ خبر دینے آیا, وہ بہرحال اسپتال گئے, وہ تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. ایک ہی بیٹا تھا ان کا, اکلوتا 16 سال کا تھا, نوجوان, آپ سمجھتے ہیں گھر میں کیسا کورام مچا ہوگا. بہرحال جو ٹرک والا تھا اس نے بھی ایک اچھی ہمت کا مظاہرہ کیا اور وہ میت میں بھی آیا اور تمام معاملات میں شریک ہوا, یہاں تک کہ اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ جس طرح بھی میرے ساتھ معاملہ کرنا چاہیں تو میں آپ سے ہر طرح کے معاملے کے لیے تیار ہوں, آپ کیس کرنا چاہتے ہیں, آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں, مگر اس اسلامی بھائی کا, اچھا وہ امیر علیہ سنت کے مرید ہونے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے تمام چیزوں کو ترک کرتے ہوئے سارے مجمع کے سامنے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے, قصور تو تمہارا ہے, میں مانتا ہوں, میرا بیٹا تو چلا گیا, میں تم سے بدلہ لوں گا تو میرا بیٹا تو واپس نہیں آئے گا, میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے یہ سکھایا. یعنی کتنی بڑی بات ہے.
اچھا یہ معمولی لوگ نہیں ہیں.
جی جی بالکل.
وہ کسی کو معاف کر دیں وہ معمولی لوگ نہیں ہیں, ان کا بڑا مقام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بروز قیامت اس طرح کے لوگ جو ہے نا, قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا, جس کا اجر اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو
جائے.
سبحان اللہ. پوچھا جائے گا کہ کس کے لیے اجر ہے, وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ.
یہاں جو ہم معاف بات کر رہے ہیں نا, ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے, یہ اس کا خلاصہ اور حاصل اس وقت تک یہ ہے کہ جو معافی مانگے تو پھر اسے معاف کر دو. معافی مانگے تو معاف کر دو, تو پہلے کوئی معافی تو مانگے.
ہاں تو بنے معافی مانگنے کے لیے,
معافی تو مانگے.
میں جھکو کیوں؟
مجھے ایک بڑی پیاری بات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب میں قریب آ رہا تھا, اللہ میں استقامت دے,
آمین,
تو ایک اسلامی بھائی نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے مجھے کہا کہ مہروز, غلطی اور خطا کی تلافی صرف ایک صورت میں ہوتی ہے. غلطی اور خطا جو آپ سے ہو گئی ہے اس کی تلافی صرف ایک صورت ہے, اس کی دوسری کوئی صورت نہیں بنتی, اور وہ یہ ہے کہ تم اسے ایکسیپٹ کر لو. سب سے پہلی بات, یعنی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ میں ایکسیپٹ کر لوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے,
صحیح,
ہاں مجھ سے خطا ہوئی ہے. اب آگے جو بھی اس کا بنتا ہے معاملہ پھر وہ چلے گا. جیسے کہ آپ نے ابھی واقعہ بتایا کہ وہ ٹرک والے نے جو پہلی بات کی نا, وہ اتنی شاندار اور جاندار تھی کہ اس نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کر
لی. کیا بات,
یہ بڑی اہم بات ہے. ہوتا معاملہ کیا ہے کہ معاشرے کی جو روش ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو غلطی بھی کرتے ہیں اور پھر سینہ زوری بھی کرتے ہیں.
جی
کہ غلطی کر لی اب غلطی مان نہیں رہے,
سامنے والے پہ ڈال دیتے ہیں,
سامنے والے کسی پہ بھی ڈال دیتے ہیں. جناب یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اپنی زندگی بھر کی ناکامیوں کا, بے عملیوں کا, بلکہ بد اعمالیوں کا ملبہ بھی جو ہوتا ہے
جی
وہ
جی
کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مل جائے اس کے سر پہ ٹوکرا رکھ دیں.
صحیح جی.
تو اس بات کو ریئلائز کریں, اس سے ایگری کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں
جی
کہ میں انسان ہوں بتقاضا بشریت بھی, کوشش کے باوجود بھی, اور جبکہ غفلت ہو پھر تو بہت زیادہ غلطیوں کے امکانات ہیں,
رہتے ہیں,
مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, صبح دوپہر شام ہوتی ہیں. ایکسیپٹ کریں
بالکل,
میں کوئی ایسا فرد نہیں ہوں جو معصوم عن الخطا ہے, جس سے خطا نہیں ہو سکتی, محفوظ عن الخطا بھی نہیں ہوں میں تو
بالکل,
کہ خطاؤں سے محفوظ ہو گیا ہوں گویا کہ میں, اب مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہی نہیں. اگر ہم غور کریں آج ہی کے دن پہ غور کر لیں محسن بھائی, تو آج ہی صبح سے لے کے ابھی تک کئی کمزوریاں کئی غلطیاں ہو چکی ہوں گی.
بالکل,
تو ہم ریئلائز کریں, اور بڑا پن یہ ہے کہ معافی مانگیں.
سبحان اللہ,
صحیح, غلطی ہماری ہے, ہم معافی مانگیں, ہم پہل کریں. اب اس عمل کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جس سے معافی مانگی جا رہی ہے, جس سے معافی طلب کی جا رہی ہے,
وہ معاف کر دیں,
وہ معاف.
اچھا یہاں پہ جو نا سب سے بڑی بات جو رکاوٹ ہمیں نظر آتی نا, ہم اسباب پر غور کرتے ہیں نا کہ یہ چیز اس طرف لے جانے والی ہے اور یہ چیز رکاوٹ ہے. انسان کو معافی مانگنے پر جو کے معاملے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ غالباً یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا, یا میری عزت کم ہو جائے گی, یا میں جھک جاؤں گا تو جو ہے لوگ کیا کہیں گے. سب سے بڑا جو معاملہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ. تو اگر ان چیزوں سے بالا تر ہو کر اگر بہت ساری چیزوں میں ہماری محروم میں رکاوٹ ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے, تو اگر اس کیفیت سے نکل جائیں گے لوگ کیا کہیں گے, ہمیں لوگوں کے لیے تھوڑی کرنا ہے. اگر معاف کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, معافی مانگنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگنی ہے. اس کیفیت سے نکل جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے, میں جھک جاؤں گا تو کیا ہوگا, میں معافی مانگ لوں گا تو میری عزت کا کیا ہوگا. وہ جو میں اپنے عبد الواجب بھائی نے بات کی کہ عزت و ذلت اللہ تبارک تعالیٰ کے دست قدرت میں, وہ دینے والا ہے, آپ جھک جائیے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام لوگوں میں کامیاب ترین سب سے زیادہ عزت والی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, وہ معافی مانگ لیتے تھے لوگوں سے اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے, تو ہم اور آپ کس شمار میں, ہمیں بھی جھک جانا چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے. وہ حدیث پاک ہے نا, من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے.
اور اس میں صرف رشتہ داروں ہی کو نہ رکھیں, کسی بھی مسلمان کے حوالے سے ہمارے دل میں بغض و کینہ کیوں ہو, دشمنی کے, عداوت کے یا سختی والے جذبات کیوں ہوں, ہم مسلمان ہیں, ہم بھائی بھائی ہیں, تو ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہونے چاہیے, کشادہ ہونے چاہیے, وسیع ہونے چاہیے. اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں معافی مانگوں,
صحیح,
اگر کسی اور سے غلطی ہو گئی ہے وہ معافی مانگے,
بالکل,
اور معافی مانگنے کے بعد معاف کریں بھی. یہاں صلہ رحمی کرنے کے حوالے سے, کیونکہ صلہ رحمی بھی ظاہر سی بات ہے بہت, یہ تو اعظم ہے, یعنی معافی کے حوالے سے اور رشتے قائم رکھنے کے حوالے سے یہ تو بہت بنیادی چیز ہے. فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صلہ رحمی کے 10 فوائد بیان فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے حاصل ہوتے ہیں. اب بھائی یہ ہے نا, ہر کام فائدے کے لیے کرنا, تو صلہ رحمی کیا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے خوشی غمی میں شرکت کرنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ لوگوں کی خوشی کا سبب ہے,
کیا بات,
تیسرا یہ کہ فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے, مسرت ہوتی ہے,
کیا بات,
چوتھا یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے,
سبحان اللہ,
پانچواں یہ کہ شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے, شیطان کو تکلیف ہوتی ہے,
نمبر نہیں کرنے دیتا,
جب ہی نہیں کرنے دیتا. نمبر چھ یہ عمر بڑھتی ہے, نمبر سات رزق میں برکت ہوتی ہے, نمبر آٹھ فوت ہو جانے والے آبا و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں,
کیا بات.
نمبر نو
یہ کون سا فائدہ بتا دیا آپ نے,
میں نہیں عرض کر رہا ہوں, تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ فوت ہو جانے والے آبا و اجداد جو مرحومین ہیں ہمارے باپ دادا ہیں,
جی جی,
تو وہ خوش ہوتے ہیں اس عمل سے کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق قائم, اس سے خوش ہوتے ہیں. اور نواں یہ کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے,
ماشاء اللہ.
اور دسواں یہ کہ وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں.
کیا بات ہے, کیا بات.
تو یہ وہ 10 فوائد ہیں جو صلہ رحمی کرنے پر, تعلقات رکھنے پر ہمیں حاصل ہوں گے.
ماشاء اللہ
وبرکاتہ, ماشاء اللہ.
مرحبا،
جزاک اللہ.
آمین.
حضور آج ہمارا موضوع ہے معافی.
مجھے بھی معافی سے نوازنے تاخیر ہو گئی.
معافی موضوع رکھا ہے، اور جب موضوع ہمارا ڈسکس ہو رہا تھا تو بات ہوئی کہ جی معافی موضوع رکھتے ہیں، تو اس میں بات یہ ہوئی کہ آپ بہت خوش ہوں گے، معافی رکھیں گے تو آپ بہت خوش ہوں گے. تو کیا آپ سے معافی مانگی جائے تو خوش ہوتا؟
معافی ملتی رہے تو آدمی خوش تو ہوتا ہے. ملنا کچھ ملتا ہی ہے نا، جب ملتا رہے گا تو آدمی خوش ہوتا رہے گا.
یہ کیسے ریئلائز ہو، سوالات ہی کی طرف بڑھتے ہیں، کہ یہ کیسے ریئلائز ہو کہ مجھے معافی مانگ لینی چاہیے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. جب غلطی کا احساس ہونا تو معافی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے.
تو میں غلطی کرتا ہی نہیں،
تبھی تو احساس کی بات کی. احساس ہونا چاہیے کہ غلطی ہوئی ہے. آدمی ٹھوکر کھاتا ہے تو سنبھلنے کا ذہن بنتا ہے نا.
جی.
ایک آدمی کو لگے کہ میں نے ٹھوکر کھائی نہیں ہے، میں کیوں سنبھلوں؟
کیسے احساس ہوگا؟ یہی تو عرض ہے.
اصل میں جس نے غلطی کی ہے یا جس نے حق تلفی کی ہے، یقیناً اس کو معافی مانگنی چاہیے، آنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے اور تکبر سے، ایگو سے، ان کیفیات سے تھوڑا باہر آئے. تھوڑا کیا باہر آئے، اللہ توفیق ہے تو مکمل باہر آئے
ماشاءاللہ.
اور یہ غور کرے کہ اول مجھ جیسا انسان، ہم جو انسان ہیں، میں اول تو یہ کہ گناہوں سے معصوم نہیں ہوں.
بالکل
ٹھیک ہے، مجھ سے گناہ ہونے کے بالکل امکانات موجود ہیں. دوسرا یہ کہ میں خطا سے بھی محفوظ نہیں ہوں. اب جیسے میں اپنے بارے میں بولوں تو ہم مطلب کہ گناہ سے بھی بچے ہوئے نہیں رہے، گناہوں سے بھی مطلب کہ بچنے کی صورت کیا نکالیں؟
جی
اللہ جس کو بچائے، تو ہم سے گناہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے خطا بھی ہو سکتی ہے.
ٹھیک،
بلکہ خطا نہیں ہوتی ہوگی اس کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے.
صحیح.
جب ایک انسان اپنے بارے میں یہ ریئلائز کر لیتا ہے نا، یہ مطلب ایک تعین کر لیتا ہے کہ مجھ سے گناہ اور خطا دونوں کا صدور
ہو سکتا ہے،
ممکن ہے، بلکہ ہوتا رہتا ہے، تجربات ہیں، وہ سارے مشاہدے موجود ہیں. تو اب یہ کہ اس میں کیسے سوچوں کہ یار میری کیا غلطی ہے؟ اگر ہو سکتا ہے میری غلطی ہو سکتا ہے میری بھول ہو، تو معافی مانگ لینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ کچھ چیزیں سامنے اگر رکھی جائیں، لوجیکل چیزیں بھی اگر سامنے رکھی، اول تو یہ کہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے.
سبحان اللہ.
یہ تو قرآن کریم سے
جی
ارشاد
جی،
معاف کرو درگزر سے کام لو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رب کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ نور میں یہ موجود ہے. اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ارشاد ہوا ہے، اور چاہیے کہ معاف کریں،
واہ،
درگزر سے کام لیں. تو یہ چیزیں موجود. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر آتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور یہ واقعی گناہوں سے معصوم بھی ہیں. خطا تو خود نہ گناہ کا تصور ہے نہ خطا کا تصور ہے.
ٹھیک جی.
مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے غلاموں کو سے اپنی امت کی تربیت کا یہ میں معاملہ کہوں گا کہ کتنے مقامات پر معافی مانگنا ثابت ہے.
اللہ اللہ.
دوسری بات، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معافی مانگنا ثابت ہے، فاروق اعظم کا معافی مانگنا ثابت ہے، اصلاح بزرگان دین، آج تک جتنے بھی اولیاء کرام اور بزرگان دین آئے، کم و بیش سب کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کی سیرتوں میں ایک پہلو یہ آپ کو ملے گا کہ منکسر المزاج تھے.
سبحان اللہ.
توازو تھی، عاجزی تھی، اور معافی مانگنے کے واقعات ان کے ملیں گے. یہ تو ہو گئی ایک جیسے نقلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں جو کہ ایک ہمارے لیے ایک موٹیویٹڈ ثابت ہوتی ہے.
صحیح.
دوسری طرف اگر ہم آتے ہیں لوجیکل، اگر عقلن میں اگر میں بات کروں تو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں لگتا کوئی لا سکے گا جو معافی مانگے اور اس کی عزت خراب ہو.
اللہ اللہ.
یہ ایک لوجیکل بات کر رہا ہوں، حدیث بھی اس پر موجود ہے.
ٹھیک ہے.
جو توازو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے
بلندی
عطا فرمائے گا. اصل معافی مانگنا توازو ہے، ایک عاجزی، ایک انکساری ہے، اپنے آپ کو کمتر بتانا ہے.
اور معافی کے لیے بھی جو معافی مانگے گا، جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے،
اس کی عزت بڑھاتا ہے
جو معاف کر دے گا.
تو اب یہ کہ اگر ایک چیز کا نہ دنیا کا کوئی نقصان ہے
جی،
نہ آخرت کا کوئی نقصان ہے. تو اسے اختیار کرنے میں ہر عقل مند آدمی پیش قدمی کرے گا
ٹھیک ہے
کہ یار اس میں نقصان نہیں ہے. اچھا نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے.
صحیح.
ایک تو ہوتا ہے کہ نقصان اور فائدے کا پہلو غور کیا جائے گا اور ایک ہے کہ نقصان نہیں ہے
فائدہ
کوئی بجے گا یار فائدہ کیا ہے. تو نقصان نہ ہونا خود ایک فائدے پر دلالت کرتا ہے. لیکن تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے.
صحیح.
تو اب معافی مانگنے میں فائدہ ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس پرفتن دور میں اگر کوئی آگے کہہ دے گا یار مطلب معافی مانگنے پر اگر کوئی دو باتیں سنا دے گا تو اگر کوئی دو بات سنائے گا نا تو 40 لوگ ایسے ہوں گے جو اس کی بات کی تائید کریں گے یار اسے اچھا کام کیا. یعنی معافی مانگنے پر کوئی کسی کو شرمندہ کرتا ہے تو اسے لوگ اچھا نہیں کہتے.
ٹھیک.
تو فائدہ ہی فائدہ ہے. مجھے تو بظاہر نقصان کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. آدمی دن میں کئی دفعہ معافی مانگے بلکہ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں میں ایک بھاری تعداد ہے جن میں ایک یہ رجحان ہے کہ معافی مانگتے ہیں. یہ شب برات ہے چونکہ نامہ اعمال تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے اور نجات کی رات ہوتی ہے. تو ایک مسلمان میں بڑا خوبصورت ایک طریقہ رائج ہوتا چلا جا رہا ہے اور اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتح و رضویہ شریف میں بھی اس طرف توجہ دلائی ہے, تحریر عطا کی ہے. پھر امیر سنت نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ میں تحریر عطا کی ہے معافی کی.
ٹھیک.
تاکہ ہم لوگوں سے ان کے حقوق جو ہم نے حق تلف کیے ہوں یا کیے ہیں وہ معاف کروائیں. اب یہاں تھوڑی سی وضاحت یہ کرتا چلوں کہ ایک معافی کی چند اقسام بھی ہم یہاں لیں گے. جب حقوق العباد کی بات آ رہی ہے تو ایک حق تلف کیا کہ میں نے ہم نے کسی نے کسی کی دل آزاری کی, یہ بھی اس کا حق تلف کیا نا.
ٹھیک.
اب اس میں ظاہر اس کے اسے ایسی معافی مانگنی ہے کہ جس سے اس کو ایک راحت و تسکین کا سبب بن سکے. یعنی جتنی تکلیف دی ہے میری میں جو موٹی عقل میں جاتا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے آپ کے عمل سے اس کو جتنی تکلیف ہوئی ہے اس سے زیادہ آپ کے عمل سے اس کو خوشی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی تکلیف کا جو بوجھ ہے نا وہ کم ہو جائے گا.
ٹھیک.
کیونکہ زخم چھوٹا بھی ہو نا مرہم اتنا لگایا جاتا ہے.
جی.
چھوٹے سے زخم پر بھی بالکل جیسے کہ اتنا مرہم ہی لگا دیں مطلب مرہم لگا دیں. اتنا چھوٹا سا زخم ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی بعض اوقات پٹی ہو جاتی ہے کہ پٹی زخم کے لیے نہیں ہے, پٹی تو کور کرنے کے لیے.
ٹھیک ہے.
تو زخم آپ نے چھوٹا دیا ہو لیکن پٹی تھوڑی صحیح کرنی پڑے گی.
صحیح.
اور پٹی بار بار لپیٹی جاتی ہے تاکہ بالکل وہ زخم کو پکڑ لے. اب آپ بولے زخم اتنا سا تھا پٹی اتنی بڑی کر دی تو یہ زخم کی ریکوائرمنٹ ہے.
ٹھیک.
کریں آپ. تو اگر آپ نے چھوٹی سی بھی تکلیف دی ہے نا تو معافی بہت بڑی مانگے آپ.
اللہ اللہ.
تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ فوائد سے خالی نہ ہوگی. تو تکلیف اچھا ایک تو یہ دل آزاری جیسے میں نے کہہ دی وغیرہ وغیرہ. اب دوسری حق العبد جو تلف ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے مال. کسی کا آپ نے مال ضائع کر دیا اس کا مال کھا گئے تو اب اس کے لیے یہ کہ معافی بھی مانگنی ہے اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا مال بھی اس کو واپس کرنا ہے. یا تو وہ اپنا مال آپ کو معاف کر دے.
ٹھیک ہے.
اچھا اب اس میں اگر وارثوں کا مال بھی ہے, یتیموں کا مال بھی ہے, نابالغوں کا مال بھی ہے, اس طرح کا مال ہے تو اب وہ نابالغ جو ہے وہ معاف کرنے کی وہ حیثیت میں نہیں ہوتا. تو پھر یہ سارے حقوق العباد معاف کروانے کی اقسام آپ کی بنتی چلی جائیں گی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ماں باپ, رشتہ داروں, آل اولاد, بھائی بہنوں میں سب سے میں دیکھیں اور پھر آس پڑوس پر دھیان دیں اور پھر ایک عام مسلمان جن سے آپ کا ملنا جلنا آفس کے اندر اداروں کے اندر ملنا جلنا رہتا ہے ان سب پر دھیان دے. آتے جاتے, اٹھتے بیٹھتے, کھاتے پیتے, قلم پینسل کاغذ ربر لیتے دیتے اور ملتے جلتے آتے جو بھی ہے ایک میکسیمم آپ سوچیں. آپ ایسا سوچیں جیسے آپ غریب ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو اپنے اچھے حالات میں قرضہ دیا تھا. آپ غریب ہو گئے اور آپ نے اچھے حالات میں لوگوں کو قرضے دیے تھے. اب قرضہ دینے کے بعد اب آپ کو اچھی برے حالات آ گئے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ایک پئی وصول کرنی ہے. اب آپ کاغذ قلم لے کے بیٹھیں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تو کسی کو بھول گیا ہوگا بلکہ آپ تو اس کا بھی شاید نام لکھ لو گے کہ ہو سکتا ہے اس کو بھی دیا ہو. نہیں
جی.
ہو سکتا ہے اس کو بھی دیا ہو. تو جس طرح آپ یہ یاد کرو گے نا کہ کس کس سے پیسے وصول کرنے ہیں اور اس کی لسٹ بناؤ گے, اسی طرح لسٹ بنائے کس کس سے معافی مانگنی چاہیے.
اللہ اکبر. یہ تو بہت کٹھن کام ہے حضور.
نہیں کٹھن کام تو آگے آسانی بھی تو اتنی ہے. افضل الاعمال احمد ہوا.
واہ.
تو آگے آسانی بھی تو اتنی ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی لینی ہے, میزان عمل پر کامیاب ہونا ہے,
ٹھیک,
پل صراط سے تیزی کے ساتھ رب سلیم کی صداؤں کے صدقے میں گزرنا ہے
انشاءاللہ.
تو معافی تو مانگنے کے لیے پروسیجر تو کرنا پڑے گا نا.
ٹھیک
ہے, دنیا میں اگر معافی مانگ لیں دنیا میں اس طرح سے تو آخرت میں بھی مل جائے گی.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے, تم بندے ہو کر بندوں کے ساتھ معافی کا اور رحم دلی کا سلوک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو ارحم و رحمین ہے, جس نے تم کو معافی کی توفیق دی بلکہ تمہارے دل میں رحم ڈالا, بلکہ معاف کرنے پر بھی جو تمہارے دل میں رحم ڈالا وہ بھی اللہ ہی نے ڈالا ہے.
توفیق اس کی طرف,
توفیق اسی کی طرف سے جب وہ اتنے اسباب پیدا کر رہا ہے, جیسے کسی نے کتاب میں نے پڑھا تھا بہت پہلے, اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے تو قبولیت کے اہتمام بھی فرماتا ہے.
اللہ بہت خوب, ایسے
کتنی خوبصورت بات ہے. سلمان بھائی,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے کہاں ہیں؟
ماشاء اللہ
ماشاء اللہ. ابھی آپ کہاں ہیں؟
جی میں پاکستان کا علاقہ ہے مرکز الاولیاء لاہور, اور اس کے مضافات میں ہے پاکستان کا بہت بڑا جنگل ہے چھانگا مانگا. الحمدللہ رب العالمین ابھی میں یہاں پر موجود ہوں. آج صبح یہاں سے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کرنے کی لائیو سلسلہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ابھی الحمدللہ آپ کے ساتھ شرف ملا ہے.
میری عرض سنیں, آپ مدینہ چھوڑا ہے, میں آپ کے ساتھ تعزیت کر لوں.
اللہ
مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا. حضرت لکھتے ہیں مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا, یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا, خراب حال کیا دل کو پور ملال کیا, تمہارے کوچے سے رخصت کیا نحال کیا. مجھے آپ کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے کہ آپ سے مدینہ چھوٹ گیا. آہ سبز گنبد و مینار چھٹ گئے, کیسا سکون تھا مجھے روزے کو دیکھ کر. مجھے واقعی آپ کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے, جیسے کہ کسی کا کچھ بہت سارا اجڑ گیا ہو, بہت سارا چھین گیا ہو. وہ ہے نا گھر کے اندر فضا چھونی چھونی, گھر کے باہر سما خالی خالی. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں, زندگی جیسے بجھتی گئی ہے, گھر کے اندر فضا سونی سونی, گھر کے باہر سما خالی خالی.
ہائے
مدینہ چھوٹ گیا, مدینہ چھوٹ گیا, ہائے مدینہ چھوٹ گیا. اچھا یہ ہے کہ صبر کی کسی کو اس میں تلقین بھی نہیں کر سکتے, اللہ آپ کو صبر عطا کرے یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اعلی حضرت نے منع کیا ہے.
اللہ
اعلی لکھتے ہیں سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے, جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں, ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم, کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجا عقل دے خدا تیرے گلے سے جائیں کیوں.
واقعی مدینہ چھوڑ کر کوئی آتا ہے تو اسے تعزیت کرنے کا دل
کرتا ہے. مدینہ چھوٹ گیا یار, اف کیسی گھڑیاں گزاری ہوں گی جب مدینہ چھوٹا ہوگا. اوئے ہوئے 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 کوہرام مچا ہوتا عاشقان رسول اللہ بس کے اندر, گاڑی کا کوہرام مچا ہوتا. ہم نے تو چل مدینہ میں دیکھا ہے نا کہ اسلام بھائیوں کو پکڑ پکڑ کے گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے. نہیں مطلب جیسے کہ گھر کے باہر بس کھڑی ہے, گاڑی کھڑی ہے اور یہ گاڑی اب مدینہ چھوڑ کر جا رہی ہے, سامان گاڑیوں میں لاد دیا گیا ہے. اب اسلام بھائی ہے نا جائیں تو جائیں
کس طرح,
چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح, اوے اوے وہ پکڑ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت, پکڑ کر گھڑیوں میں بسوں میں بٹھایا جاتا ہے, پھر نہیں کرتا, پھر بس میں بھاگ کر پیچھے شیشے سے چپک جاتے ہیں, آپ کا گنبد دیکھ رہے ہوتے ہیں, نہ جانے پھر کبھی زندگی میں یہ گنبد و مینار دیکھنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا,
مدینہ آپ کو دعوت اسلامی سے باہر کہیں پر
نصیب ہونا نہیں ہوگا, مکہ دیکھنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا, کعبہ دیکھنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا, مجھے مدینہ جانے کا اذن نہیں ملا, 17 سال ہو گئے, 16-17 سال ہو گئے آقا کا مدینہ قریب سے نہیں دیکھا, جا کر نہیں دیکھا, مکہ نہیں دیکھا, کعبہ نہیں دیکھا, طواف نہیں کیا, سعی نہیں کی, بس
رکاوٹ ہے حضور آپ کے نہ جانے میں کیا پرابلم ہے, کوئی آپ پر پابندی ہے, کوئی آپ کے اوپر کوئی بین ہے, آپ نہیں جا سکتے, کیا
آب کا در عرصہ ہوا سگے عطار مدینے آنا سکا, ہائے مجھے حالات نے جکرا یوں خون ارمان کیا,
آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ کوئی بہن کو پابندی کا کوئی یہاں تصور نہیں ہے, بلاوے کی بات ہے, ورنہ کوئی کسی کو روک نہیں سکتا مدینے جانے سے. اور اب یہ کہ ایک ذہن ہے کہ انشاءاللہ مرشد کے ساتھ مدینہ دیکھوں گا,
اللہ
ورنہ مرشد پر بھی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, عاشقوں پر کیا پابندی لگے گی. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں,
کیا بات,
تو باپا تو باپا ہے, خود فرماتے ہیں دیکھ لو چیر کے سینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ میں. میں تو جب انشاءاللہ ایک تصور مدینے میں بسنا ہوگا تو باپا کے سینے میں نہ بس جاؤں,
اللہ
وہاں سے انشاءاللہ مدینے کا بھی راستہ مل جائے گا.
کیا بات کیا بات,
سبحان
سبحان
سبحان, کیا بات,
چلیں آپ کو دیکھ کر مدینہ ہو گئے,
سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ذوق اور شوق اور سوز عطا فرمائے. ذکر مدینہ حضور ہوا ہے تو میں کچھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں.
سلمان بھائی آپ ہیں اور آپ کے ساتھ جتنے بھی زائرین مدینہ تھے جو آئے واپس, ان سے میری ایک مدنی التجا ہے, امیل سنت کے کلام میں مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, یہ موبائل فون میں محفوظ رکھ لیں اور چاہیں تو بھلے آپ جس انداز میں بھی اس کو ہفتے میں کم از کم ایک بار سننے کی میری مدنی التجا ہے.
اللہ
نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. بالکل آپ کو یہ کلام تصوری تصور مدینے پہنچا دے گا, تو یہ جب جب موقع ملے اللہ توفیق دے, اور جب تک یہ ذوق و شوق باقی ہے تو یہ سنتے رہیں گے, پھر آگے جا کر انسان کی ویسی طبیعتوں میں تبدیلی آئی جاتی ہے. جی آپ کچھ فرما رہے تھے.
جی انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں جس طرح آپ نے مدنی پھول عطا فرمایا ہے یہ کلام دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل بھی کر لوں گا, سنوں گا بھی. جیسے آپ نے ایک ذوق کی, ایک شوق کی, ایک سوز کی بات کی ہے, اور واقعی عقیدت اور ہماری جو چاہت ہے یہ ایسی ہی ہونی چاہیے, لیکن حضور عجیب مشاہدات کچھ چیزیں دیکھنے میں بھی آئی ہیں, جیسے کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کر رہے ہیں اور اس دوران بھی سیلفی اسٹک جو ہے وہ ہاتھ میں ہے اور کعبہ شریف کی طرف پیٹھ کر کے, اور اس طرح یہ سیلفی اسٹک پہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے یہ ہے, کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واجہ اقدس پر اگر حاضر ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی کیمرے جو ہے وہ آن ہیں, لائیو کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یعنی عجیب سے یہ معاملات جو ہے وہ دیکھے ہیں. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسے مبارک سفر پر ذوق اور شوق اور یہ سوز و گداز اور رقت کا پیدا نہ ہونا, کیا یہ کام اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں, خام خام میں تصویریں بنا رہے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں, یہ چیزیں بھی رکاوٹ بنتی ہیں؟
دیکھیے یہ تو ابھی کی پیداوار ہے سیلفی اور سیلفی اسٹک وغیرہ, باقی اگر اس کے علاوہ دیکھیں تو لوگ اور بہت سارے فضولیات میں پڑے ہوتے ہیں, مسجد الحرام کے بس ایون کہ مسجد الحرام میں موجود ہیں, ایون مطاف میں موجود ہیں, ہر وقت طواف اتنا تو ہوتا نہیں ہے کہ پورا مطاف خالی ہو جائے, پورے مطاف والے باہر بیٹھے ہیں, ایسے مطاف میں مستجاب کے سامنے تو کبھی رکن یمانی، کبھی رکن اسود، تو کبھی میزاب رحمت کے سامنے. میزاب رحمت کے سامنے بیٹھنے میں یہ ہوتا ہے کہ میزاب رحمت پر منہ کرتے تو پیٹھ کعبے کے کعبے کو ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر ہم مستجاب کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کہ کعبے کی طرف بھی چہرہ ہو رہا، کعبے کی کعبے کی طرف بھی چہرہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اچھا مستجاب ایک ایسا مقام ہے جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہیں. تو یہ شاید رکن یمانی ہے اور رکن اسود، ان دونوں کے درمیان کی جو دیوار ہے اسے مستجاب کہا جاتا ہے. وہاں دعا قبول ہوتی ہے، دعا تو خیر وہاں ہر جگہ قبول ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے. تو اب وہاں بیٹھے ہوئے مطاف میں لوگ بیٹھے ہوئے بھی تو آپس میں کلام کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب ماحول ہوتا ہوگا. تو اب یہ تو ابھی نئی ایجاد ہے سیلفی سٹک، میں اس کو تھوڑا سا اگر آپ کہیں گے کہ مختصر کر دوں تو میرا اپنا اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ مخلوق سے ہم نے تعلق اتنا قائم کر لیا ہے کہ خالق سے جیسا تعلق رکھنا ہے نا ویسا تعلق رہ نہیں پا رہا. مخلوق سے محبت، مخلوق سے باتیں، اور ان کے ساتھ دلچسپی، ان کے ساتھ مزہ، یہ ہم نے اتنا پیدا کر لیا ہے کہ ہمیں اکیلے میں بھی خالق کی عبادت کا تصور نہیں آتا. یعنی وہ تو خالص خالق کے ساتھ بڑا تعلق ہے، وہ جو طواف کر رہا ہے نا بندہ گویا کیسا لگتا ہے کہ اس کے ہر ہر قدم پر یہ خالق کی محبت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ اوک ہوا، یہ دوسرے چکر ہیں، وہ ایسا لگتا ہے ساتواں چکر پورا ہو جائے تو اسے کوئی قرب کی منزل مل جاتی ہوگی، کہ ایک چکر پورا کیا تو گویا کہ قرب کی ایک منزل اسے پوری کی، دوسرا چکر پورا گویا کہ قرب کی دوسری منزل پوری کی. یوں طواف پر طواف کرتا چلا جائے، قرب کی منزلیں چڑھتا چلا جائے، محبت کی منزلیں چڑھتا چلا جائے، اور اللہ کرے کہ ایسی منزل پہ پہنچے کہ جس میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا جس کی جس سے وہ چلتا ہے. ایسی قرب کی منزل کہ اللہ کے قرب، اللہ کی محبت میں
پاؤں بن جاتا ہوں.
بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نفلی، اچھا نفلی طواف بھی تو عبادت ہی ہے نا، بلکہ یہ تو وہ عبادت ہے جو اس مقام کے علاوہ کائنات دنیا میں کہیں ہو ہی نہیں سکتی. تو طواف میں تو بندہ پڑھتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، ذکر اللہ کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے، گویا کہ جس کی طرف بڑھتا ہے، جس کی محبت کی طرف بڑھ رہا ہے، تصوری تصور میں اس کو یاد کرتا چلا جائے اور مخلوق سے کٹے اور خالق سے جڑتا چلا جائے اور طواف پر طواف کرے. یہ طواف ختم ہوا پھر اس کے بعد تصوری اللہ کی محبت کی طرف اور بڑھ رہا ہے، مقام ابراہیم پر آ رہا ہے، نفل پر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، پھر ملتزم پر آ کر دعا کرتا ہے، اور اس کے بعد زمزم شریف پیتا ہے، پھر سعی کرتا ہے، اور یوں اللہ کی محبت کی منزلوں کو یہ طے کرتا چلا جاتا ہے. ناظرین ایک نفلی عمرہ اسے کتنی منزلیں چڑھا دیتا ہوگا محبت الہی کی اور قرب الہی کی، کتنی منزلیں چڑھا دیتا ہوگا ایک نفلی طواف، اس کو کتنی منزلیں چڑھا دیتا ہوگا. اب ایسے عالم کے اندر وہ خالق، وہ خالق کی گویا کہ خالق ایک خالق کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق وہ طواف تو کر رہا ہے مگر وہ خالق کی طرح متوجہ نہیں ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک شخص اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو ایک اللہ کے نبی ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کا مدعا پورا کر دیتا. تو غیب سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اپنے نبی سے کہ آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعا مجھ سے کر رہا ہے مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا دل اس کی بکریوں میں لگا ہوا ہے.
اللہ
اللہ، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ پھر انہوں نے جا کر ان سے ارشاد فرمایا تو وہ قلبی کیفیت کے ساتھ دعا کی طرف وہ متوجہ ہوئے.
صحیح.
تو اب یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں تو اب یہ سیلفی اور سیلفی سٹک اور یہ ساری چیزیں یہ سب ایک طرف رکھے، بلکہ اللہ توفیق دے تو موبائل فون تو مسجد الحرام اور مسجد نبی شریف میں موبائل فون کا کام ہی کیا.
اللہ،
ایک بڑا مدنی مذاکرے میں اس طرح کا ایک خوبصورت سا ایک انداز ہوا تھا، وہ امیل سنت سے مدینہ شریف اسی طرح کا ایک موضوع چل رہا تھا، تو مسجد نبی شریف کی جیسے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا بابا میں تو موبائل فون گھر پہ رکھ کر جاؤں گا. بابا میں کہا میں نے رابطہ کیا تو میں نے کہا رابطہ سے کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں گا نا، آپ کے ساتھ ہوگا. یوں ایک بہت خوبصورت سا ایک ہوا تھا. تو بس یہ بات پوری یہ کر دوں کہ ہم نے مخلوق کے ساتھ اتنا ملنا جلنا اس طرح کا انداز اختیار رکھا ہے کہ ایسے موقع پر بھی جہاں واقعی ہمیں کٹ جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، ہماری اس طرف کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح مسجد نبوی شریف میں کہ جب جائیں تو پھر ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، اور آرزو ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں.
اللہ اللہ.
تو یہ ہونا چاہیے کہ جب وہاں جائیں اور وہاں مسجد نبی شریف میں جائیں اور دیکھیں گے دوست کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ارے دوستوں کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر آئے ہو کہ قرب مصطفیٰ پانے کے لیے آئے ہو؟
اللہ اکبر.
وہاں تو دیکھو کہ اسی کون سی جگہ بیٹھوں جہاں میں زیادہ سے زیادہ آقا کی توجہ میں آتا رہا ہوں. توجہ تو جہاں وہ فرما دیں, لیکن ایک تصور کی باتیں کر رہا ہوں. تو کبھی اٹھ کر قدم شریفین میں چلا جائے, تو کبھی اٹھ کر ریاض الجنہ میں اس طرف آ کر بیٹھ جائے, تو کبھی سعادت نصیب ہو تو مواجہ شریف کے حضور اپنا یہ گناہگار چہرہ لے کر سر جھکائے ندامت کے ساتھ حاضری دیتا ہوا پھر آگے نکل جائے, تو کبھی کیسے کبھی کیسے کبھی یوں پیچھے کی طرف سب زاہیوں کی طرف رک کر کے بیٹھا ہو کہ آقا ابھی دیکھیں گے ابھی دیکھیں گے ابھی دیکھیں گے. تو میں بڑے مطلب کہ وہ. پھر دوسرا میں آپ کو عرض کروں, ہم اس سفر میں اپنے ساتھ کوئی ایسے باعمل عالم بزرگ کے ساتھ سفر نہیں کرتے جو ان گھڑیوں میں ہمیں قرب کی منزلیں اور عشق کی منزلیں اور محبت کی منزلوں پر لے کر چلتا ہو.
سبحان اللہ.
اس کے لیے جو رہنما چاہیے وہ آج کل کس کے ساتھ ہوتا ہے الا ماشاءاللہ. تو اللہ نصیب کرے.
اچھا یہ آپ نے بھی تعزیت فرمائی, تعزیت کیوں؟ نارملی تو مبارکباد دیتے ہیں, مدینے سے آیا بندہ مدینے کی زیارت کر کر آیا عمرہ کر کر آیا تو مبارکبادیں چلتی.
پاپا لکھتے ہیں مبارکباد دیتے ہو کیوں مجھ کو مدینے جانے مدینے سے آنے کی, اس طرح کا کوئی شعر ہے, میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. یہ تو غم کی بات ہے.
مبارکباد جو دیتے
مدینہ چھوٹا ہے نا, مدینے میں جائیں گے تو مبارکباد دیں گے نا, مدینے میں جائیں گے تو مبارکباد دیں گے نا.
مبارکباد دینے والے غالباً اس بات کی مبارک دیتے کہ آپ نے زیارت روضہ رسول کی ہے,
مدینہ چھوٹا
حاصل ہوئی ہے نا.
ہاں تو ٹھیک ہے, تو مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمن جانا حاضری دینا یقینا سعادت کی بات ہے, مگر چھوٹنا غم. تو میں تو چھوٹنے پر تعزیت کر رہا ہوں نہ کہ جانے پر تعزیت کر رہا ہوں. ماذا اللہ, جانا تو خوشی کی بات ہے اور اس کی مبارکباد دینی ہی چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ دکھایا مکہ دکھایا یہ سعادت عطا ہوئے, لیکن چھوٹ جانا یہ تو ہوگا نا. وہ موقع ہے مدینہ شریف جانے کا, مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا.
اللہ,
مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا, ہم اشک بار ہی آئے تھے اشک بار چلے.
ہائے ہائے ہائے,
روتا ہوا پہنچا تھا روتا ہوا لوٹا ہوں, ہے وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ.
اللہ اللہ اللہ.
میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم حاضری بارگاہ ہوتے ہیں یا مسجد حرام شریف میں جو ہے وہ حاضری کے لیے جاتے ہیں, تو بعض اسلامی بھائیوں کے ساتھ ان کے والدین ہوتے ہیں, بڑے والدین ہوتے ہیں جن کی وہ ویل چیئر وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات رش کی بنا پر پیچھے سے پریشر آتا ہے یا کچھ بھی بے توجہی ہو جاتی ہے اور ویل چیئر کا جو سٹیل کا حصہ ہوتا ہے یہ سامنے والے کے جو ایڑیاں ہوتی ہیں ان کے وہاں ہٹ کرتا ہے اور اس کی درد بھی بڑی ہوتی ہے. بعض تو لوگ سامنے والے کو کہتے ہیں سائڈ پہ ہو کے چلو, اور بعض لوگ جو ہے وہ بس کسی کو اگر لگ گئی اور نظر آ رہا ہے واقعی اس کو صحیح لگی ہے نشان بھی پڑ گیا ہے, تو لوگ اس پر بھی کوئی وہ نہ معافی مانگتے ہیں نہ معذرت کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اس ویل چیئر والے کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کہہ رہا ہے کیا ہو گیا تمہیں تھوڑا صبر کر لو, اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہو کیا ہو گیا تو صبر کا گھونٹ بھی پی لو. اس طرح کے بھی معاملات ہوتے رہتے ہیں, تو ایسی صورتحال کے اندر کیا جو ہے وہ انداز اپنایا جائے؟
میرا خیال ہے وہ جو فٹ ریسٹ ہوتے ہیں
اس کا مسئلہ,
اس پر آگے کشن نہیں لگا ہوتا,
بعض میں لگا ہوتا اکثر میں نہیں لگا ہوتا.
ایسا مختلف قسم کی ہوتی ہیں ویل چیئر جو ہوتی ہیں
جو مسجد حرام میں جو چلائی جاتی ہیں غالباً وہ تو اندر سے ہی ملتی ہیں, باہر سے لانے کی اجازت نہیں ہوتی.
باہر سے لانے کی اجازت ہے
تو باہر سے اب لا سکتے ہیں, پہلے تو اندر ہی ملتی تھی تو باہر سے لانے کی اجازت ہے.
جی جی بالکل.
اچھا جی, البتہ اگر کسی کو اس طرح کی اللہ نہ کرے کسی سے لگ جائے, کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جان بوجھ کر مارے گا, یہ تو اتفاقی طور پر رش کی وجہ سے یا عموماً ویل چیئر چلانے کا تجربہ بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ سے بعض اوقات لگ جاتی ہے, تو اس کو بھی لگنے پر اگر اس سے خدا نہ کرتا کسی کو لگ گئی تو میرا تو یہی عرض ہے کہ جس جو چلا رہا ہے وہ بھی اور جو سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی, جس کو لگی ہے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے, معاف کر دیجئے گا غلطی ہو گئی. اور جس کو لگی ہے نا اس کو صبر کرنا چاہیے, معاف بھی کرنا چاہیے, اللہ توفیق دے تو مسکرا کر معاف کر دے کہ, اور صبر کرنا ہے. اچھا اس میں یہ ضرور غور کرے کہ اگر یہ ویل چیئر کا لگتا ہے نا تو عموماً بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ لگنے سے خون نکل آئے,
زخمی بھی ہو جاتے ہیں.
اگر خون نکل آیا اور خون بہ گیا اور اس طرح بہا تو یہ وضو توڑے گا
جی,
اور یہ وضو توڑے گا تو پھر طواف کے لیے وضو ضروری ہے, پھر اس کو جا کر دوبارہ وضو بھی کرنا پڑے گا. اچھا پھر اس کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ احرام کی چادر باندھ کر طواف کر رہے ہیں, یعنی اگر وہ عمرے کا طواف ہے تو عموماً یہ احرام کی چادر میں ہوتا ہے, اور نفلی طواف ہے تو عام کپڑوں میں ہوتا ہے, تو اس کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہیں وہ خون اس کی چادر پر یا اس کے کپڑوں پر نہ لگ گیا ہو. تو پھر اس کو اگر اس کی مقدار کے حساب سے ہے لیکن پھر بھی اس کو پاک تو کرنا ہی چاہیے, اگر اتنی مقدار میں ہے کہ پاک کرنا فرض ہو گیا ہے, واجب ہو گیا تو فوراً وہ پاک کرے, لیکن یوں بھی اگر سنت بھی تو اس کو پاک کر لینا چاہیے. اور پھر یہ بتائیے چند چیزیں ہیں, کچھ احکام شرع میرے اس میں ذہن میں آئے تھے, میں نے کہا وہ بھی
اچھی بات کہہ رہے ہیں
جی,
آپ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں, لیکن کیا ویل چیئر چلانے والے کو نہیں چاہیے کہ جو ویل چیئر چلانے کا ایریا ہے, جو جگہ ہے, وہیں پر جا کے ویل چیئر چلائے, نہ یہ ویل چیئر یہاں لے کر آتا, نہ یہ ویل چیئر مجھے ہٹ کرتی, نہ مجھے تکلیف ہوتی.
آپ سب درست فرما رہے ہیں,
ساری اس کی ہوئی نا جی.
نہیں سب درست فرما رہے ہیں, لیکن آپ معاف بھی کر دو نا. ہمارا سلسلے کا عنوان ہے معافی,
سب کو ہم نہیں, آپ کی بات میں سن رہا ہوں الحمدللہ, پہلے سے مدنی پھول بھی سن رہا ہوں الحمدللہ. معافی مانگنا یقیناً بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیا ہم ہی سب سے معافی مانگتے رہیں گے؟ سامنے والے وہ ہمارے
آپ مجھے معاف کرتے
رہیں اور ہم معاف کرتے رہیں. اللہ اکبر, اللہ آپ کو سلامت رکھے.
اگر ایسا ہو جائے تو میں ہی معافی مانگتا ہوں,
لیکن ہم بھی
اگر ایسا ہو جائے نا کہ میں ہی معافی مانگتا رہوں تو ڈن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے مطلب کہ اپنی رحمت سے یہ کرتے کرتے اگر مجھے اللہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے, میں معافی مانگتا ہوں.
اللہ
مطلب یہ کہہ دیا جائے نا قیامت کے روز کہ اس کو معاف کر دو کہ یہ دنیا میں سب سے معافیا مانگتا تھا. مجھے بتاؤ, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. یعنی معاف کرنا, معافی مانگنا تو مجھے اپنی بات کروں, مجھے معافی
یہ بھی پائی جاتی ہے,
مجھے اپنے کو معافی مانگنے میں مزہ آتا ہے.
نہیں یہ بھی ایک کوالٹی پائی جاتی ہے, معافی بھی زیادہ مانگتے زیادتیاں بھی زیادہ کرتے. دیکھیے کوالٹی کی زیادتی کرو صبح سے شام تک,
بھائی ہو سکتا تھا کہ اس میں پہلے زیادتی ہی کی عادت تھی اور معافی کی عادت تھی ہی نہیں, اب زیادتی کی عادت کم نہیں ہوئی ہے لیکن معافی کی عادت بڑھ رہی ہے, پلس ہے,
فائدہ ہی ہے.
ایک دیجیے معافی کی عادت, اس کی زیادتی کی عادت پر غالب آ جائے گی. آپ دعا کرو
ماشاء اللہ,
پوزیٹیو سوچیں یار, آپ کا گلاس آدھا خالی نہیں ہے تو خالی بھرا ہوا ہونا چاہیے آدھا.
سامنے والے کو بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, ہمیں معاف کرنے کا ذہن ہونا چاہیے, ہمیں معاف کرنا بھی چاہیے, معافی مانگ لینی بھی چاہیے. بڑے فضائل ہیں, بڑی روایات ہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت بھلی بات ہے, اس سے یقیناً ایک طمانینت بھی ہے, سکون بھی ہے, لیکن آپ دیکھیں نا سامنے والے کو بھی تو کچھ اپنے انداز میں چینجنگ لانی چاہیے.
بالکل بالکل لانی چاہیے,
بدلنا چاہیے,
دل آزاری سے بچنا چاہیے, اس سے تکلیف دینے سے بچنا چاہیے, اسے حق تلفی سے بچنا چاہیے, اس سے دل آزاریوں سے بچنا چاہیے, اسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے, اسے معافی مانگنے کی اس کو بھی عادت ہونی چاہیے, لوگوں کو تکلیف نہ دینے کی عادت ہونی چاہیے. یہ سب کچھ دوسرے فرد میں ہونا چاہیے, مگر مجھے معافی مانگنے کا جو رواج ہے نا, میں تو بولوں معافی مانگنے کا رواج عام کرنا چاہیے. معافی مانگنا فیشن ہو جائے, مگر صحیح ایسا فیشن نہیں, آج کل برقع ہو گیا ہے کہ وہ برقعہ تھا پردے کے لیے اور برقعے نہیں کشیشیں پیدا کر کے رکھی ہوئی ہیں.
سلمان بھائی مدنی کسوٹی پہ بھی آنا ہے, لیکن پہلے نگرانی.
آپ نے جو سلمان بھائی ارشاد فرمایا نا, آپ کی باری آنی رہی ہے. اصل میں سلمان ہوتا ہے نا تھوڑا پکڑ کے رکھتے ہیں, آپ ویسے ہو نرم شان مزے دار ہو
کر.
تو یہ
اللہ اکبر,
اس جملے میں دونوں کی تعریف تھی, آپ دونوں اپنے اوپر تعریف کے طور پر ہی لے لو. مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آپ دونوں کی کوئی کمزوری یعنی خامیاں بیان کروں گا, ٹھیک ہے نا. بس تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ کہ سیدہ مالک بھی دینار کا مجھے واقعہ یاد آیا, پورا تفصیلی واقعہ مگر اس کا میں ایک حصہ عرض کروں گا کہ جب ایک سپاہی نے آپ کو بغیر پہچانے آپ کو مارا تھا, چوٹ ماری تھی, تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے جو ہی مجھے چوٹ ماری میں نے اسی لمحے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا.
اللہ
جو ہی مجھے اسے چوٹ ماری تکلیف پہنچائے میں نے اسی لمحے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اسے جنت دے دے.
اللہ
کسی نے کہا کہ آپ پر اس نے ظلم کیا اور آپ نے اس کو جنت کی دعا دی, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ دوں کہ جب یہ میرے جب اس کا یہ عمل میرے لیے ثواب کا سبب بنا کہ اس نے جو مجھ پر کیا میں اس پر صبر کروں اور صبر پر اجر کماؤں, تو جو شخص میرے لیے ثواب کمانے کا سبب بن رہا ہے میں اس کو جنت کی دعا تو دوں.
اللہ بے شک.
کال دے دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی الحمدللہ آج سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں. میں بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی خوبصورت موضوع معافی جو موضوع ہمارا ہے بہت ہی پیارا موضوع ہے, اور یہ آج ہمارے یہاں پر جو گھروں میں ماحول جو بگڑا ہوا ہے آپس میں نہ اتفاق کیا ہے, مطلب گھر میں سکون نہیں, رشتہ داریوں میں بے چینی, آپس میں کوئی بولتا نہیں کوئی چالتا نہیں کسی سے کس طرح سے مطلب, اور یہاں ہمارے یہاں دیکھا یہ بھی جاتا ہے حضرت کہ کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں اور یہ بھی ہے کہ کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. آج جو سلسلہ آیا بہت ہی بہترین آیا, اللہ پاک نے آج کرم فرمایا کہ آج ایسا سلسلہ آیا, انشاءاللہ اس سے بہت سے گھروں سے نا اتفاقیاں دور ہوں گی اور انشاءاللہ عزوجل پیار اور محبت کا درس پہنچے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع کو آپ آئندہ بھی پھر بار بار آپ لاتے رہیں تاکہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا ہو جائے, نا اتفاقیاں دور ہو جائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو خیر آپ نے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے موضوع کا انتخاب کیا. مجھے تو یہاں آ کر پتا چلا ہے کہ بھائی معافی بھی ایک آج کا موضوع رکھا گیا ہے, اور آپ کے اس کال پر میں یہ مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ باہر معافیا مانگنی ہے یقیناً, گھر کے اندر ابھی ہاتھوں ہاتھ معافیا مانگ لیں. اگر مجھے میرے گھر والے دیکھ رہے ہیں تو میں سب سے میرے بچوں سے گھر والوں سے اور جتنے بھی اس گھر کے افراد ہوں سب سے معافی مانگتا ہوں. میرے رشتہ دار خاندان والے دیکھ رہے ہوں میں معافیا مانگتا ہوں, ہر عاشق رسول سے میں معافی مانگتا ہوں جیسے میں کر چکا. آپ بھی اس وقت بچی یا بچے اپنے ماں باپ سے معافیا مانگیں, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے, ساس بہو سے, بہو ساس سے, یوں ایک دوسرے سے ساری معافیا مانگیں. بھابھی اور یہ دیورانی اور جیٹھانی یہ جو ہوتی ہیں نندے وغیرہ ان میں بھی ٹھیک ٹھاک مت ٹھاک ٹھیک لگی رہتی ہے, کل کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج ہی آج معافیا مانگ لو یار گھر کے اندر, مزے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور یہ مت چھوڑنا کہ یار تم نے زیادتی کی تھی, اگر زیادتی کی اس نے تھی تب بھی آپ معافی مانگ لو, آپ کو معافی مانگنے کا ثواب ملے گا اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور شوہر بھی آگے بڑھ کے معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دیں میں نے جو آپ کی حق تلفی آج تک کی ہیں. اور انشاءاللہ بہت پیارا انداز گھر میں اس وقت بنائے گا. اگر ابھی اس وقت آپ نے آغاز کر دیا ہے تو کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے یار, کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. شروع شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو جھجھک ہوتی ہو, ورنہ تو اس پہ کوئی نہیں ہے یار. جب دل دکھانے میں نہیں شرمائے تھے تو معافی مانگنے میں کیوں شرمانا یار, تکلیف دینے میں نہیں شرمائے تھے تو مرہم لگانے میں کیوں شرمانا ہے نا.
یہ شوہر بیوی سے معافی مانگے گا سرکار, شوہر بیوی سے معافی مانگے, بیوی کو جائے گی شوہر سے معافی مانگ لے.
شوہر ایسا کون سا آئٹم ہے جو معافی نہیں مانگ سکتا؟
باپ اپنی اولاد سے معافی مانگے گا
نہ تو کیوں نہیں مانگتا تھا بھائی, شوہر میں کیا ایسا مزہ اس میں کا معافی کی بیٹری نہیں لگتی ہے کیا؟ بیٹری لگانی پڑے گی جسے وہ بولے گا معافی 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 معافی.
شوہر تو دیکھے نا, شوہر تو
شوہر تو دیکھے بھائی, شوہر کے اندر تو زیادہ مطلب کہ معافی مانگنے کا سافٹ ویئر ایکٹیویٹ ہونا چاہیے.
شوہر میں تربیت زیادہ ہے نا, شوہر میں شور زیادہ ہے, طاقت ہے
تو ہاں. تو اس میں تو ہے نا, اس میں تو بعد اوقات کتابوں میں لکھا ہے کہ اختیارہ ظلم پر ابھرتا ہے.
اللہ
اگر اختیارہ زیادہ ہوتے تو آدمی ظلم بھی زیادہ کر گزرتا ہے. مرد کو تو ڈرنا زیادہ چاہیے کہ یہ طاقتور بھی زیادہ ہے, اس کو اختیار بھی زیادہ ہے تو یہ زیادتی بھی زیادہ کر سکتا ہے نا. یہ اس سے زیادتی زیادہ ہو جانے کے اندیشے ہیں. ذرا بیوی کو چاہیے کہ شور سے معافی مانگے کیونکہ وہ ہے نا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی, عورت ٹیڑھی پسلی ہے, اس کو ٹیڑھی پسلی کہا گیا. مفتی احمد کا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے پڑھا تھا, آپ فرماتے ہیں کہ ٹیڑھی پسلی وہ بھی اوپر والی ہے, ٹیڑھی پسلی ہے
وہ بھی
اوپر والی ہے,
اس سے مراد آپ نے استعارہ لیا, اشارہ لیا کہ اس سے مراد یہ کہ عورت کا جو اوپر کا جو حصہ ہے وہ زیادہ تکلیف دے گا, اور اس میں زبان ہے.
اللہ,
کتابوں میں ہمیں سب سمجھا دیا گیا, تو اب عورت کی بات کا کیا برا ماننا یار, اس کی عزت تو دل پر تو لگے گی نا بھائی, تو کہاں لگے گی, لگے گی کہاں, دل پر ہی لگے گی, وہ مارے وارے گی تھوڑی, وہ زبان سے تکلیف دے گی وہ دل پر لگے گی. اب دل پر لگی ہے, تکلیف ہوئی ہے تو معاف کر دو. اگر وہ پیار اور محبت سے پانی پلائے گی تو آپ کو کیا خراب لگے گا, یہ آپ کے لیے میں پانی لے کر آئی ہوں, یہ کوئی طریقہ ہے پانی لانے کا, تو کبھی کچھ جھاڑے گا تو بولے گا تو پگل خانے میں داخل کرا دو, اس کو تو محبت سے بھی لڑائی کرنی ہوتی ہے. تو اب وہ اللہ نہ کرے اس نے زیادتی کی ہے, آپ کی حق تلفی کی ہے, آپ کو نقصان پہنچایا ہے, یا کچھ ایسا کام کیا ہے, تو ہی تو آپ کو تکلیف ہوئی ہے. تکلیف ہوئی تبھی تو کہا جائے گا معاف کر دو بھائی, ابھی کوئی محبت تبھی کوئی معاف کرتا ہے کیا یار, تکلیف پر ہی معافی کرے گا نا
جی,
تو کوئی پیار اور محبت پر کوئی تھوڑی کو اتنا اچھا کھانا پکایا وہ غصہ آ جائے گا, کھانا اچھا نہیں پکا تبھی غصہ آئے گا, صحیح نمک ڈالا تو وہ غصہ آ جائے گا, نمک کم ڈالا ہوگا تو غصہ آئے گا نا, ٹائم پر نہیں پکایا تبھی غصہ آئے گا, ٹائم پر بلکہ آپ کے ٹانے سے پہلے ہی دسترخوان لگا ہوا ہے بہترین گرم گرم کھانے, تو وہ غصہ آ جائے گا, آج ٹائم پر پکانے کی کیا ضرورت تھی, اتنا گرم اور اچھا کھانا بنانے کی کیا ضرورت تھی, یہ کوئی بولے گا یار, تو اس کے لیے کہ گھر تھوڑی ہے, اس کے تو پاگل کھانا ہے, پاگل کھانا ہے, تو یہ تو اتنی اچھی بیوی ہے, یہ پاگل کو پکڑ سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے, تو ایسا کوئی تھوڑی ہوتا ہے.
اب اگلی کال کی طرف چلنا ہے,
معافی مانگنا ہے میرے کو, معافی مانگو گھر کے اندر, گھر کے اندر معافی مانگو, معافی مانگو, معافی مانگو, تیری جاری رہے گی,
ہماری مدنی کسوٹی کہاں گئی,
معاف کر دو یار,
نہیں نہیں
آپ کا سلسلہ معاف کر دیں,
نہیں ہوگا,
چلو کال لے لیتے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج کا لبیک سلسلہ دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا, اور میری بچوں کی امی نے آج اپنا لبیک سلسلہ دیکھ کے ذہن بنایا ہے کہ انشاءاللہ عزوجل جن سے بھی فیملی میں ہمارا کوئی ایسا میٹر اگر ہو گیا ہے تو میں آج ہی ان سے معافی مانگوں گی.
دو ہاتھوں سے گڈ, ایکسیلنٹ, مرحبا مرحبا,
الحمدللہ.
بس یہ سلسلہ شروع ہو جائے نا آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے.
مزید اگلی کال دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عمران اتاری سگے تار ہندی کے شہر سورت گجرات خواجہ دانائی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نگران شورا کا سلسلہ بڑا ہی پیارا پیارا ہے, اور آج کا جو موضوع ہے معافی کے تعلق سے بڑا ہی حسین موضوع ہے, اور اس پر آپ کے جو مدنی پھول جاری و ساری ہے وہ بھی قابل غور ہیں, اور ویسے بھی آپ کے جو بھی موضوعات ہوتے ہیں اور آپ کے اس پر جو بھی مدنی پھول ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہترین نصیحت ہوتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنی طرف سے معافی مانگ لی, اگر کوئی معاف نہیں ہی کرتا ہے اس تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا, کیا وہ معافی ہو جائے گی؟ جزاکم اللہ خیرا.
آمین بھیا کو معافی مانگ لیں, اگر وہ اگلا معافی نہیں دیتا تو اس کا اپنا فعل ہے. البتہ اگر کوئی اپنے بھائی کے پاس معافی لے کر آئے اور وہ معاف نہ کرے تو روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں حوض کوثر پر جمع ہونا نصیب نہ ہوگا. لہذا اگر کوئی معافی لے کر آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے دل بھرا کر کے معاف کر دیں, بالکل معاف کر دیں. جی
اگلی کال دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حاجی صاحب, محمد رضوان اتاری باب المدینہ کراچی سے. ایسا ایک مرد اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ تھا, اس کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ نہ مدینہ گزری کے لیے آپ اپنی طرف سے مکمل تیاری کر لیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود انتظام فرما دیں گے, آپ کی طرف سے تیاری مکمل ہو پھر خود مخود اسباب بن جائیں گے. ایسا میں نے آپ کا جملہ یہ سنا, اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کے پاسپورٹ بنوائے, اپنی طرف سے مکمل تیاری کری, پر اب دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے کہ ہم بھی مدینہ جائے, کیونکہ سب جا رہے ہیں, سننے کو روز کوئی نہ کوئی سننے کو ملتا ہے کہ وہ بھی مدینہ جا رہا ہے, وہ بھی مدینہ جا رہا ہے, ہم کب جائیں گے؟ اب دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رستہ کھول دے, بس ہم بھی مدینہ جائے, دعا فرما دے بس آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی آپ نے اپنی طرف سے جو بھی ظاہری اسباب و انتظام کرنے ہیں وہ آپ نے کیے ہوئے ہیں, اب بلاوے کی دیر ہے, یقیناً بلاوا جب بھی آئے گا اب
ان کے چشمے کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا ذوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی سرکار کے دربار تک جائیں گے۔
اللہ
امیل سنت نے بڑی پیارا شعر لکھا ہے، مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر اپنی تو رٹ حضور ہے چلنا ضرور ہے۔ تو آپ اپنی وہ درخواست کا سلسلہ جاری رکھے، اس میں بھی ایک سرور ہے، عرض کرنا ضرور ہے، اس میں بھی سرور ہے، بہت مزہ ہے۔ یہ جو آپ نے جو اس پر جو آپ پر جو کیفیت ہے نا، یہ بادشاہوں کو بھی کہاں نصیب ہوتی ہوگی یار، جن کو نصیب ہوتی ہوگی وہ نصیب والے ہوتے ہوں گے۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے مدینے کی یاد میں رونا تڑپنا، یہ بادشاہوں کو ان کے اس تخت پر وہ لذت نہیں ملتی جو ایک عاشق کو مدینے کی یاد میں رونے میں لذت ملتی ہے۔ ایک آنسو کا قطرہ نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کچھ بہت بڑی نعمت اس کو نصیب ہوئی ہے۔ یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے جو آقا کی یاد میں، مدینے کی یاد میں، فراق مدینہ میں جن کو رونے کی سعادت نصیب ہو، تڑپنا نصیب ہو۔
دو تڑپنے کا آقا کرینا مجھے دے دو، خستہ جگر چاک سینا مجھے، چشم تر دے دو شاہ مدینہ مجھے، تیرے غم کا یہ بندہ طلب کار۔ دو تڑپنے میں تر دے دو شاہ مدینہ مجھے، چشمے تر دے دو شاہ مدینہ مجھے، تیرے غم کا یہ بندہ طلب گار۔
ماشاءاللہ، آپ کو مبارک ہو، غم مدینہ میں رونا مبارک ہو، غم مدینہ میں تڑپنا مبارک ہو، غم مدینہ میں بلکنا مبارک ہو، سب کو مبارک۔ جس کو اللہ نے مدینے کی یاد میں رونا تڑپنا بلکنا نصیب کیا ہے نا، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہ نعمت ہے جو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ واقعی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ نعمت ہے، اور خاص طور پر میں عرض کروں گا، خاص طور پر عرض کروں گا، یہ خاص مرشد کا فیضان ہے،
سبحان
اللہ، یہ میں خاص عرض کروں گا۔ یوں تو علماء اہل سنت اولیاء کرام کی نظر سے یہ سب نصیب ہوتا ہے، مگر ایک امیل سنت کے جو فیضان ہے ان میں خاص فیضان یہ ہے، خاص فیضان کہ امیل سنت سے ایک خاص حصہ ملتا ہے اس کے مرید کو، چاہنے والے کو، اور وہ مدینے کی یاد میں تڑپنا ہوتا ہے۔ یقین مانیے گا، میری اپنا حسن ظن ہے کہ یہ اس سے پہلے ہم نے سنا نہیں تھا دعوت اسلامی، میں جب سے میں مرید بنا، میں مرید بننے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ مدینے کی یاد میں رونا کس کو بولتے ہیں، مدینے کی یاد کس کو بولتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، مگر میں نے ان کے قریب جا کر ان کا مرید بن کے دیکھا کہ مدینہ کیا ہے، مدینے کی عظمت کیا ہے، مدینہ منورہ، مدینہ شریف، زہد اللہ شرف و تعظیمن، اور وہاں جانے کے لیے تڑپنا کیا ہے، وہاں جانے کی فضیلت کیا ہے، اور وہاں مر جانے کی فضیلت کیا ہے،
اللہ اللہ،
اور مطلب ایک لمحے کے لیے بھی وہاں
اللہ
کے لیے جو حاضری ہے، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یقین مانو، بے شک بنا لو آقا مہمان، یہ دو گھڑی کی حاضری ہے نا، دو گھڑی کی حاضری کی قدر ہو جاتی ہے ان کا اگر فیضان نصیب ہو جائے۔
سبحان،
تو پیر کا فیضان، میں امیر سنت کی عرض کر رہا ہوں، پیر کا جو فیضان ہے، اس میں خاص فیضان میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیر صاحب کے اس فیضان سے آپ کو رونا تڑپنا بلکنا مدینے کی یاد میں ایک پھڑکنا نصیب ہو جائے گا، اور کبھی کبھی ایسی کیفیت شاید آپ پر گزرے کہ مدینے سے دور ہے ایک ایسی کیفیت گزرے جیسے کہ مچھلی پانی سے باہر ہوتی ہے،
اللہ اکبر،
ایسی کیفیت بعض وقت گزرتی ہے۔ تو یہ یقیناً یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے۔
پیر صاحب کی خود کی کیفیت کیا ہوگی؟
پیر صاحب کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے مدینہ منورہ کے حوالے سے، زاد اللہ شرف اور تعظیم ہے۔ تو انہی کے تو شعر پڑھتے ہیں یار ہم لوگ، ہم جو پڑھ رہے ہیں
یہ ہے تو
نہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں نا یہ نقل ہے،
ٹھیک،
انہوں نے جو لکھا تھا وہ اصل ہے،
اللہ
کنوے کر رہے ہیں ان کے،
ہم تو ان کی کیفیت کنوے کر رہے ہیں، باقی انہوں نے جو لکھا جیسے اعلیٰ حضرت کے بارے میں امیر سنت نے فرمایا کہ ان کی قلم اور دل میں فرق نہیں تھا, جو دل میں تھا وہی قلم چلا ہے. میری اپنی حسن زن یہی ہے, امیر اعلیٰ حضرت کا فیضان یہ کہ امیر سنت جو لکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کی کیفیت ہے, ان کی قلم میں اور ان کی کیفیت میں فرق نہیں ہے. کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر, آپ سبز گنبد دیکھتے تھے لکھتے تھے, سبز گنبد دیکھ کر, سبز گنبد دیکھ کر, سبز گنبد دیکھ کر,
سبحان اللہ
اللہ اللہ اللہ
کیا بات.
میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر عظمت والا میرا پیر ہمت والا عاشق مدینہ عاشق مکہ صلوا علی الحبیب.
ایسا بھی چلنے دو ہم لوگوں کو بھی کبھی یار,
آپ چل رہا ہے ابھی, ایک کال دیجئے. ٹھیک ہے,
کیسا آدمی ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تربیت کے مراحل میں ہوں.
محمد رضا قادری ڈونڈائی چا ہند سے, سلسلہ لبیک میں عمران اتاری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ارشاد فرما دیں, جیسا کہ موضوع معافی, تو آپ اپنے ماتحتوں سے معافی تلافی کا کیا معاملہ فرماتے ہیں, کیسے اس کا اہتمام کرتے ہیں, ارشاد فرما دیں تاکہ ہمارے لیے تمام مبلغین کے لیے یہ عبرت ہو, برائے کرم ارشاد فرما دیں.
عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مدنی مشورے سے ہم فارغ ہوتے ہیں تب بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ختم اختتام پر معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر میرے کسی قول سے, فعل سے, میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری, آپ کی اختلافی ہو تو مجھے معاف فرما دیجئے گا. تو اس میں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات چیت میں یا کسی حوالے سے یا کسی انداز سے تکلیف پہنچی ہوئی ہوتی ہے, اب وہ خاص اگر پتہ ہے کہ میں نے میرے قول سے یا میرے عمل سے یا میرے کسی بات سے واقعی ان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری ہوئی ہے, اب چونکہ 10 کے بیچ میں ہوئی ہے تو میں اکیلے میں معافی نہیں مانگوں گا تو یہ معافی ویلڈ نہیں ہے. اب مجھے 10 کے سامنے ہی ان سے معافی مانگنی چاہیے, یا اگر بعد میں احساس ہو تو پھر ان سے معافی مانگ کر ان 10 کو اطلاع کرنی پڑے گی کہ میں نے جو کہا تھا ان سے, ان کی جو دل آزاری ہوئی تھی, میں نے معافی مانگ لی ہے. یہ معافی کے تقاضے ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں. تو پھر اس طرح کا بھی بعض اوقات, مطلب یہ تو موقع نہیں ملا کہ یوں اکیلے میں معافی مانگی, عموماً اختتام پر کیونکہ وہ جاتا ہے, بعض اوقات ہو سکتا ہے, ممکن ہے تو معافی مانگنے میں حرج نہیں ہے اگر کوئی ایسی بات ہو. اس میں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی کوئی کیفیت اپنی ظاہر کرتے ہیں اور واقعی اگر کسی کو کوئی آپ سے بات کرنی ہو تو اس کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی یہ بات ایسی لگی تھی, تو اپنا فائدہ ہے یار. ابھی ادھر بول دے اچھا ہے نا, اللہ کے حضور قیامت کے روز حاضر ہو کر بولے گا کہ یا اللہ مجھے میرا حساب دلا دے, مجھے میرا حق دلا دے, تو میں تو مر جاؤں گا. کیونکہ قیامت کے روز تو جس پر ظلم کیا ہوگا اس کے گناہ لادے جائیں گے ظالم کے اوپر, پھر بھی اگر حساب پورا نہیں ہوگا تو پھر ظالم کے نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی. ادھر تو مر جائیں گے ہم لوگ, تو ادھر اس خلاصہ کر کے آدمی نکل جائے.
یہ بھی امیر اہل سنت کا فیضان محسوس ہو.
جی یہ میرا یہاں سوال ہے جی, ایک ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ مدنی مشورے کے بعد آپ جو ہے وہ معافی تلافی کر لیتے ہیں, معافی کا کہتے ہیں, یہاں کوئی سوچ سکتے ہیں ہاں جی نگران مرکزی مجلس شورا ہیں, مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں, اتنے بڑے نگران ہیں, ہاں تو ٹھیک ہے صاحب میں معافی مانگ لی, وہ تو جس کا آپریشن کیا ہے یا جس کی حق تلفی کی ہے اس سے کبھی الگ سے معافی مانگی ہو تو پتا چلے نا لوگ کیسے معاف کرتے ہیں, کیسے معافی مانگتے ہیں, معافی دیتے کیسے ہیں, معافی مانگتے کیسے ہیں. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو کیا فرمائیں گے آپ؟
وہ اب اس کا سوچنا, اللہ اس کو معاف فرمائے, اس میں کئی چیزیں تو بدگمانی پر چلی جائیں گی اس بیچارے کی, اور کئی چیزیں تو شاید اگر اظہار کرے گا تو اللہ نہ کرے تہمت و غیبتوں میں بھی پڑنے کا اس کا اندیشہ ہے. اس کو اس طرح کا سوچ میں ہی ہوں یا آپ ہو کسی کے بارے میں بھی نہیں رکھنی چاہیے اس طرح کا مزاج اور انداز, یہ خود اس کی اپنی شرعی گرفت کی طرف اس کو لے کے جائے گا. اور رہی بات یہ کہ یہ تو ایسا اگر اللہ نہ کرے کوئی موقع ملے, میں کیوں تمنا کروں گا ایسا, مطلب آتا رہے میں لوگوں کے دل دکھاتا رہا ہوں اور اکیلے میں معافیا مانگتا رہا ہوں, اللہ ایسا موقع ہی نہ لائے کہ میرے کسی کے دل, کیا پتا مجھے معافی مانگنے سے پہلے موت آ جائے, تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا. تو اسی کو تمنا تھوڑی کرنی چاہیے. یہاں ہے یہ کہ اگر کوئی ایسا ہے, میں ابھی برملا کہہ رہا ہوں, اگر کوئی ایسا سن رہا ہے آدمی تو کل, کہ مدنی ماحول سے پہلے یا مدنی ماحول کے بعد اگر کسی کو بھی ایسا یاد آتا ہے کہ میں نے اس کی دل آزاری کی ہے, تو تکلیف پہنچائی ہے,
میری وجہ سے آپ کی اختلافی ہوئی ہے، میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، خدا را مجھ سے رابطہ کر لیجئے اور مجھے یہ بت ہو جائے کہ میں یہاں کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کی ہے، مجھے انشاءاللہ آپ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے والا پائیں گے۔ نہیں بھی ہوا، اگر آپ کو بھی کوئی سی غلط فہمی ہوئی تب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ، اور میرا بھلا ہو جائے گا۔ تو میں تمام مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، دنیا بھر کے تمام ان اسلام بھائی کو جو مجھے جانتے پہچانتے، کبھی بھی مطلب کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی واسطہ پڑا ہو یا بل واسطہ یا بلا واسطہ آپ کو لگتا ہے کہ میری طرف سے آپ کی حق تلفی ہوئی ہے، دل آزاری ہوئی ہے، تو برائے کرم دل میں رکھنے کے بجائے، یا مطلب یہ کہ میں یوں کر لوں گا یہ کرنے کے بجائے معافی سے نواز دیجئے، مجھے اطلاع دے دیجئے، میں انشاءاللہ آپ سے معافی مانگوں گا۔ اگر اللہ نہ کرے بہت بڑے زیادہ لوگوں میں میرے سے کوئی سی غلطی ہوگی تو میں انشاءاللہ اس کی پوری شرح نمائی لوں گا، اللہ کی رحمت سے پوری شرح نمائی لوں گا، اور معافی کے اللہ کی رحمت شامل آ رہی میں انشاءاللہ آپ کو تقاضے پورے کر دوں گا۔ مجھے قیامت کے دن رسوا مت ہونے دینا، تو مجھے دنیا میں جو ہے نا وہ نپٹا لینا، میں ویسے گناہگار سا آدمی ہوں، گناہگار آدمی ہوں، اپنے حساب کتاب میں آدمی کیا نکلے گا، بس اللہ بلا حساب بخش دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس سے قیامت کے روز پوچھ گچھ ہوئی وہ پھنس گیا،
اللہ،
یہ حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یعنی تمنا کرو کہ اللہ بے حساب بخش دے، جس سے پوچھ گچھ ہوئی وہ پھنس گیا، ہم سے پوچھ گچھ نہ ہو۔ تو میری ہاتھ جوڑ کر ایک بار پھر مدنی التجا ہے کہ دل میں مت رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی غلط فہمی ہو سکتا ہے آپ کی غلط فہمی، مجھ سے ایک اسلام میں ملے تھے، میرا سلام کا بھی جواب نہیں دیتے تھے، ملے تھے مجھ سے، میں نے سے رابطہ کیا، میں نے کہا یار آپ خیریت تو انہوں نے جو بات مجھ سے کی وہ بات کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، الحمدللہ وہ مینوں کو مطمئن کیا، الحمدللہ رب العالمین، میں بالکل بیٹھ کر مطمئن کیا، اور وہ اس وقت مطمئن بھی ہو گئے اور کلیئر ہو گیا الحمدللہ، ان کو میں نے ایسی باتیں کی جس سے ان کو لگ گیا کہ نہیں غلط فہمی ہے۔ ایک اور بھی ایسا واقعہ ہوا تھا اور ان کو خراب لگ گیا، تو انہوں نے کہا یار تم نے ایسا کیا تھا، میں کہا بھائی ایسا کیا ہی نہیں تھا، اچھا وہ ایسا ہی ہو کہ یار چلو، لیکن اس کو الحمدللہ باقاعدہ وہ دلائل اور شواہد کے ساتھ بتایا، تو ان کو یہ ریلائز ہوگا ہاں یار واقعی میری غلط فہمی تھی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی یار چلو مانتا نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ کوشش کی، بعدوں کا سنی سنائی باتوں پر بھی آدمی چل پڑتے ہیں۔ تو اگر ایسا کچھ ہے تو انشاءاللہ میری غلطی ہوگی، مجھے ہمیشہ سے میں الحمدللہ اپنا یہ جملہ عرض کرتا ہوں، غلطی ہوئی تو معافی مانگ لوں گا، غلط فہمی ہوئی تو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔
کیا بات، ماشاءاللہ
سلو کی میرے نزدیک اس سے بہتر کوئی کسی صورت نہیں ہے۔ اگر آپ سلو کرنا چاہتے ہیں، کسی سے بھی اگر آپ سلو کرنا چاہتے ہیں، بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، یہ سارا معاملہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، دو مدنی پھول لے لیں، میری مدنی التجا ہے، نمبر ون غلطی ہو تو قبول کر کے معافی مانگ لیں، اور اگر غلط فہمی ہے تو کوشش کر کے دور کر دیں۔ اس میں کوشش ضروری ہوگی، کیونکہ اگر غلط فہمی دور ہو ہی نہیں رہی ہے تو آپ کے اختیار میں تو اتنا نہیں ہوتا۔
یہ آپ اتنی معافیاں مانگ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یہ طبیعت شروع سے ہے یا دعوت اسلامی کے مدنی
نہیں، مدنی امیر سنت، یہ بھی سمجھو کہ پیر کا فیضان ہے، جس کو جتنا پیر کا فیضان ملے گا نا وہ اسی قدر معافی مانگنے والا بنے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، پیر کی ادا کو ادا کرے گا نا،
سبحان، دوسروں کو خوش بھی کرے گا،
خوش بھی کرے گا آپ کو بھی۔
میں ایک بات کہنا چاہوں گا،
آپ اس کو پوچھے مدینے سے آئے جی، اب آپ کیسے ان کو کیسے انہیں منع کریں گے نا۔
عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں ہمارے جتنے مبلغین اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، آپ نے امیر سنت کا انداز سنا اور نگران شورا کا بھی انداز سنا، تو اسے ہمیں ہمارے لیے بھی ایک سیکھنے کا اس کے اندر یہ مدنی پھول ہے کہ کبھی بھی ہم سے بھی اگر اپنے کسی ماتحت کی جانے انجانے میں عمدن سامن غلطی سے یا جان بوجھ کر کبھی کسی کی حق تلفی ہو جائے یا دل آزاری ہو جائے تو ہمیں بھی معافی مانگ لینی چاہیے، اور جس طرح نگران شورا نے فرمایا ہے کہ غلط فہمی ہو تو اس کو دور کر دیں اور غلطی ہو تو اس کی معافی مانگ لیں، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے مدنی کاموں کے اندر بھی برکت آئے گی، مدنی کاموں کے اندر بھی ترقی آئے گی، آپس کی محبتوں میں اضافہ ہوگا، اور گھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امن اور سکون کا گہوارہ یہ بنتا چلا جائے گا۔
یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے میں عرض کرتا چلو، کبھی یہ ذہن مت بنایا کریں کہ یار اس نے کیوں کیا، ہوتا ہے نا یار اس سے غلطی کیسے ہو گئی, یہ کیوں ایسا کر گیا, یہ کبھی ذہنی بنایا کرے. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے, بھول کسی سے بھی ہو سکتی ہے, آپ سے نہیں ہوتی ہوگی یار. آپ غلطیاں نہیں کرتے ہوں گے, آپ بھولے نہیں کرتے ہوں گے, کیا آپ سے گناہ نہیں ہو جاتے ہوں گے؟ تو یہ نہیں ہوتا. اچھا پھر جب اگلا معافی مانگ لینا اور اپنی بات سے رجوع کر لے, اب اس کو کبھی آر مت دلانا.
سبحان اللہ.
کیونکہ جو کسی گناہ پر آر دلائے گا جبکہ اس کرنے والے نے اسے رجوع کر لی یا توبہ کر لی ہے, اب اگر آپ اس کو اس کے اس عمل پر آر دلائیں گے تو روایتوں میں آتا ہے کہ آر دلانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ عمل میں مبتلا نہ ہو جائے.
حدیث پاک ہے, من ایرا اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ, جس کا ترجمہ آپ نے سنایا ہے.
جی,
جو کسی اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر آر دلائے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے, جب تک وہ خود اس کو نہ کر لے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. چلتے ہیں اپنے سلسلے کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور وہ ہے مدنی کسوٹی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
معافی
جی مہروز بھائی,
معافی نہیں ملے گی. چلو
اب تو مدینہ سے
عام انسان
نہیں.
مقام
لا
لا, لا
دو سوال ہو گئے.
کچھ شے
مقام بھی نہیں ہے, انسان بھی نہیں ہے, شے
شرح ہے.
سلمان بھائی آپ بھی ہیں نا
اس شے کو کسی اللہ کے نبی سے نسبت ہے؟
اللہ عز و جل کے نبی سے اس کو نسبت نہیں ہے.
نہیں
براہ راست,
ہاں براہ راست نسبت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی صحابی سے اس شے کو براہ راست نسبت ہے؟
سلمان بھائی کسی صحابی سے نسبت ہے؟
نہ جی نہ, بالکل لا کوئی نسبت نہیں ہے براہ راست.
جواب کتنا پیارا.
کسی تابعی کو اس سے نسبت ہے؟
لا
لا.
یا اس بات میں خال کتنے ہو گئے؟
چھ سوال
ہو گئے جی.
یہ ایک میری طرف سے ہو گیا جی.
جی کیا ہو گیا؟
میں کر رہا ہوں کہ تبا تابعی کو بھی نسبت نہیں ہے. یہ میری طرف سے ملے ایک بونس میں آ گیا جواب.
مدینے سے آنے کے بعد بندے کو کتنا فرق پڑ جاتا ہے. آپ کو روکتا تھا,
اتنی تعریفیں کی ہیں, کچھ تو وہاں سے دینے ہی تھا انہوں نے.
میری تعریف سے نہیں ہوتا, یہ تو فیضان مدینہ ہے.
سبحان اللہ.
چھ سوالات کیے ہیں آپ نے, پانچ کے جوابات لا اور ایک کا نام.
ایک ایڈیشنل جو ہے وہ فری آف کاسٹ مل گیا.
ہوتا ہے نا پانچ پانچ پر پانچ پر ایک تو فری ہونا چاہیے.
وہی ہوا ہے.
اس شے کو اللہ کے کسی ولی سے نسبت ہے؟
ہمارا حسن زن ہے کہ اسے اللہ عز و جل کے ولی سے نسبت ہے. ہمارا حسن زن.
اچھا آپ کا حسن زن
ہے. ہمارا حسن زن ہے کہ اس چیز کو جس شخصیت سے نسبت ہے وہ اللہ کے ولی ہیں.
سبحان اللہ. تو وہ جو اللہ کے ولی ہیں جن سے ان کو نسبت, جس سے آپ کو حسن زن ہے,
جی جی,
وہ اللہ کے ولی باقید حیات ہیں.
جی ہاں
حیات ہی.
آٹھ سوال ہو گئے.
ولی تو حیات ہے.
ہاں وہ نہیں, وہ
باقید
حیات.
بھول رہا ہوں.
اچھا جنہیں جس اللہ کے ولی سے جو جس کو آپ اللہ کا ولی سمجھ کہہ رہے ہیں حسن زن ہے آپ کا, وہ اللہ کے ولی امیر سنت ہیں؟
جی یقیناً وہ امیر اہل سنت.
اب شیخ کی طرف تو میں نہیں آیا ہوں نا.
ٹھیک جی.
اب اس کو امیر سنت سے نسبت حاصل ہے.
جی
یہ ہوئی آپ کی بات. ٹھیک ہے.
اور سوال ہو گئے آٹھ.
ہاں تو 50% ففٹی پرسینٹ ہو گیا, مطلب 80% ہو گیا نا. تو اب شیخ نہ بھی پہنچے تو کوئی بات نہیں, پیر تک پہنچے کافی ہے میرے لیے.
سبحان اللہ.
ہمارے لیے بھی یہ کافی ہے.
شے نہ, اگر شے نہ بھی ملی تو شے والا تو مل گیا نا. تو بس ختم ہے. کیا چاہیے, کیا سلمان بھائی نو میں اپنے تو پہنچ گئے. آپ کو ویسے ہی
ہم پہنچا کہاں رہے ہیں یہ بھی تو آپ دیکھیں نا.
تو آپ نے تو دونوں ہاتھ میں لڈو رکھا ہوا ہے. پہنچ گئے تو بھی ٹھیک, نہ پہنچے تو بھی ٹھیک. کیا بات ہے, بدل گئے مطلوبہ شہ تک پہنچنا ہے. مہربانی کریں آگے بھی پہنچے تھوڑا سا اور ہمت بڑھائیں تھوڑی.
دو سوال باقی ہیں.
کیا بات ہے,
باتیں ہو رہی ہیں تو گھڑی کہاں سے؟
نہیں نہیں گھڑی بھی چلے گی. ابھی اصل میں بات یہ نہیں ہے, یہ نگران شورا کے جب سوالات ہو جاتے ہیں نا تو وہ گھڑی کو اتنے وہ نہیں ہوتی, اور جب پرابلم ہو رہا ہوتا ہے تو پھر گھڑی.
اللہ اللہ, امیل سنت سے اس شے کو نسبت ہے, وہ شے کوئی مسجد ہے.
مسجد
سوری, ٹائم کے دوران رجوع کر لیا تو وقائے گا نہیں
بھائی. مدینے سے آنے والے آپ بتاؤ کیا
بھائی ٹائم, ابھی آپ کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے میں نے رجوع کر لیا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے,
ارے دیکھا یہ مدینے سے
صحیح ہے.
اوکے اوکے,
ایک
رجوع کر لیا کیونکہ وہ مقام تو نہیں تھا, مجھے یاد آ گیا.
کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ایشو نہیں.
اب شے ہے,
آپ مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے آج ہمارا ایک بندہ ادھر مل گیا.
اصل میں ملے ہوئے تو ہم بھی ہیں لیکن اظہار نہیں کر سکتے.
اچھا ہمیں نہیں پتا کون کون ملا ہوا ہے.
اچھا وہ شے جو ہے وہ امیر اہل سنت کے استعمال میں رہتی ہے.
ہاں رہتی ہوگی,
رہتی ہوگی, بالکل رہتی ہوگی,
سمجھ میں ہی آتا وہ رہتی ہوگی,
رہتی ہوگی.
ہاں اور آپ کے بھی استعمال میں شاید رہتی ہوگی.
بالکل
رکھتا ہی ہے, دیکھا نہیں ہے. جی
جی
آپ صحیح صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ استعمال میں آ جاتا ہے جو اس کا استعمال ہے نا, لفظ استعمال میں وہ داخل ہے. ٹھیک
ٹھیک,
دو سوال باقی.
جی
وہ شے کا تعلق سونے سے ہے؟
نہیں
سونے سے تو ہے لیکن وہ نیند والا سونا نہیں, وہ سلیپنگ نہیں ہے, گولڈ والے سونے سے تعلق ہے. وہ بھی جو ہے نا وہ مانوی طور پہ یعنی ہوتی ہے نا, کوئی چیز ہوتی ہے سونے کی قیمت والی ہوتی ہے,
سونے سے بھی زیادہ.
ہاں
ہاں بھائی آج واقعی تیاری کر کے آئے ہوں میں.
جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے تحریر, ایسے بھی کہہ دیتے ہیں.
آپ کے الفاظ اس لائق تھے کہ
سونے کے پانی سے
پانی سے لکھے جائیں, آپ گھر سے لکھے جائیں,
آپ یہ زیادہ جو ہے نا وہ
کیا بات.
وہ نسبت ہے امیر سنت سے.
جی
اور
گیارہ اور آخری
شے ہیں
تو ٹائم ہی نہیں. آپ کی بڑی دھوم مچائی ہے اس کی, الحمدللہ اس کے فیضان کی. یہ
مجھے پتہ ہی نگران شورا سے چلا تھا.
سبحان
جی, مجھے جو ہے نا اس شے کا آپ ہی کی زبان سے پتہ چلا تھا پہلی بار.
بالکل
وہ تحریر ہے.
یہ گیارہواں سوال ہے آپ کا. جی
لبیک.
جی
لبیک.
نام
امیر حسن کتاب غیبت کی تباہ کاری.
ایک اور عرض کروں بھائی صاحب.
اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ
اللہ. امیر اہل سنت کی کتنی کتاب ہے؟
کئی کتاب.
چانس دے رہا آپ.
کئی کتابیں
چانس دے رہا
غیبت کی تباہ کاریاں.
غیبت کی تباہ کاریاں.
بارہواں سوال اور گیارہویں تک ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں.
نہیں گیارہواں سوال کیوں کیا آپ نے تحریر والا, اور یہ بارہویں پہ غیبت کی تباہ کاریاں کیوں آئیں؟ ہمیں تو امیر اہل سنت کی ساری کتابوں کو آپ سے ہی پتہ چلتا ہے تقریباً. اب
سب بتا دوں تو پھر آئندہ اشارے نہیں دو گے.
اللہ اللہ کچھ فرما دے نا, ہم فرما دے. ہم
تو
آپ 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 اشارہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں, آپ اشارہ نکال.
ٹھیک ہے اپنا کام کرو, اپنا کام کرتا ہوں.
کھاتے رہے نا
لارا, اب یہ دکھا دوں گا تو اگلے تو تھوڑی کوئی کام نہیں کرتا. نہیں ہے
بانٹنے سے اور بڑھتا ہے ایسا.
تو ایسا تو نہیں, اگلے تو من نہیں کرتے. نہیں آپ لوگ اشارے دینا بند کر دو گے. آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس چیز سے کیا اشارہ. یہاں تو مجھے اشارہ مل گیا تھا, سچی بات بتا رہا ہوں.
جی
کیا ملا جی بتا دیں. یہ تو بتا دیں آج تو چلے وہ ہو گیا جو ہونا تھا.
اب یہ سر سے لکھنا لکھنا تحریر ہے نا.
اب دیکھ لیں کیسے پوچھتے ہیں.
اللہ اکبر ماشاء
اللہ.
مدینہ
اللہ آپ کو برکت دے.
یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں. الحمد للہ کی عزوجل ہم یہ چاہیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ نگران شورا کے مکتب میں وہ جو امیر اہل سنت کی تحریر رکھی ہوئی ہے غیبت کی تباہ کاریاں, یہ بک آنے سے پہلے ایک مکتوب تھا شیخ طریقت امیر سنت کا جو امیر سنت نے نگران شورا کے نام ہی لکھا تھا. الحمدللہ میں نے اس کی زیارت کی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ رسالہ آیا, اور پھر اس کے بعد الحمدللہ فیضان شورا کا پورا ایک باب بھی ہے.
پوری مرکزی مسجد شورا مطلب میرے نام کے ساتھ ساتھ پوری مرکز, اس وقت جو بھی مرکزی مسجد شورا کے اراکین تھے ان کے نام وہ پانچ صفحے کا مکتوب آپ نے بھیجا تھا بیرون ملک سے.
ماشاء
اللہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھیجا تھا.
سبحان
اللہ آپ کے ہاتھوں کی لکھائی ہے.
کیا بات. نگران قرآن الحمدللہ فریم کرا کے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے, اور ہم نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو وہ مبارک تحریر بھی دکھائیں.
کتاب ہے نا غیبت کی تباہ کاریاں, بنیاد وہ پانچ صفحے ہیں جو باپا نے مکتوب کے طور پر لکھے.
کیا بات,
وہ ابتدائی وہ کیفیت تھی بمیل سنت کی غیبت کی تباہ کاریوں سے متعلق, جس کو انہوں نے پانچ صفحوں میں لکھ کر اس میں میرا خیال ہے کوئی 100 یا کچھ مثالیں لکھی تھی, یا شاید کم مثالیں لکھی تھی, اور پھر وہ ہمیں بھیجا تھا.
سبحان,
میں نے مکتوب پڑھنے کے بعد مجھے یاد ہے میں نے ٹیلی فون پہ بات کی تھی بیرون ملک, اور میں نے کہا پاپا یہ مکتوب جو آپ نے دیا ہے کہ یہ ساری باتیں غیبت کی طرف لے کے جاتی ہے, تو آدمی دین کا کام کرے گا کیسے؟
جی
باتیں تو آپس ہوتی رہتی ہے. تو بہت خوبصورت جواب دیا تھا, اور یہ جواب واقعی آب زر سے لکھنے سے تعلق
اللہ
ہے. آپ نے فرمایا کہ آج تک جتنے بھی اللہ کے نیک بندوں نے دین کا کام کیا کہ گناہ کر کے کیا ہے,
اللہ اللہ
گناہ سے بچ کر کیا ہے.
سبحان اللہ,
تو غیبت
اللہ
سے بچ کر, گناہ سے بچ کر, دین کا کام ہوتا ہی غیبت سے گناہ سے بچ کر ہے.
کیا بات,
جو دین کا کام ہے وہ ہوگا ہی گناہ سے بچ کر.
سبحان, اچھا ایک چیز دیکھی ہم نے کہ غیبت کی تباہ کاریاں, کتاب آنے سے پہلے اور اس سے پہلے رسالہ بھی آیا تھا اس سے بھی پہلے آپ بیانات میں اس موضوع کو لیتے تھے
امیر سنت کی.
اچھا دوسری بھی کتابوں کا ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے نیکی کی دعوت کو بھی ہم نے دیکھا کہ آپ بیانات میں کتاب آنے سے پہلے یہ موضوعات.
امیر سنت کی یہ سمجھیں کہ ایک بڑی پیاری خصوصیت ہے, ہم لوگ چیزوں کو چھپاتے ہیں تاکہ میرا نام ہو اور میں لے کر آؤں پروڈکٹ کو.
میں
تصویر کوئی چیز بنا رہا ہے تو اس کو پردوں میں رکھتا ہے, اور جب یہ مکمل ہو جائے گی تو نیچے اپنا نام لکھے گا اور لائے گا کہ یہ میری چیز ہے.
تو اس میں حرج بھی نہیں, اسی کی چیز ہے.
تو لیکن نیکی کی دعوت کے اس معاملے میں امیر سنت کی سوچ بڑی پیاری ہے کہ آپ نے جب یہ لکھا تو آپ نے بیرون ملک لکھ رہے تھے, تو آپ نے اپنے اسلام آباد کہا کہ یار آپ نے کب پہنچے گئے اور کب اس کو بیان کریں گے, کب چھپ کر آئے گی, تو لکھتے جاؤ جو بھی فائنل ہوتا رہے نا عمران کو دیتے جاؤ. میں ان دنوں بیانات کا سلسلہ میرا زیادہ ہوتا تھا, تو عمران چونکہ بیانات کرتا رہتا ہے تو لکھتے جاؤ, تو عمران کو اپنے بھیج دیتے, عمران اس کا ڈنکا بجانا شروع کر دیتا ہے اور اپنے للکارنا شروع کر دیتا ہے. یہ اتارے گی تھا امیر سنت کا تھا, تو پھر یہ ہوا کہ پھر یہ بیانات میں نے شروع کر دیا.
سبحان,
کہتا بھی رہا کہ امیر سنت کی طرف سے ہے اور انشاءاللہ یہ انقریب کتاب آنے والی ہے.
ماشاء
اللہ, تو اسلام بھائی بڑے کتاب آنے سے پہلے مینٹلی طور پر اس کی افادیت سے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک پریپریشن ان کی بہت اچھی ہو چکی تھی.
یہ مجھے یاد ہے جب آئی ہے تو مطلب ملنا دشوار ہو رہا تھا, آتی تھی مکتبے پر ختم ہو جاتی تھی, آتی تھی اور ختم.
اس کا مواد اور اس کے جو بیان ہے, جو اس کا جو مٹیریل ہے, اتنا خوبصورت ہے
کہ
وہ گھر گھر کی ضرورت بنے, بلکہ میں گھر گھر کو کیا کہوں گا, فرد فرد کی ضرورت ہے.
کچھ تحریری سوالات ہیں اگر آپ اجازت دیں تو.
لبیک
ماشاء اللہ. یہ ایک اسلامی بھائی سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو آپ نے اسے معاف کر دیا تھا سامنے والی پارٹی.
جب میں ہسپتال پہنچا تو مجھے جب اطلاع ملی کہ حامد کا حادثہ ہو گیا ہے, مگر مجھے سمجھانے جو جس نے اطلاع دی وہ بہت سمجھدار تھے, انہوں نے بڑے سافٹ انداز سے کہا. تو میں جب تک میں گھر پہ تھا نا تو ایک آدمی کا حواس ختم نہ ہو جائے, لیکن جب میں ہسپتال پہنچا تو جو کیفیت تھی وہ بہت حساس کیفیت تھی. تو اس میں جیسے میں تو اس ٹائم میں جو ایک فطری طور پر ایک باپ کے اوپر جو بیتتی ہے وہ بیت رہی تھی, لیکن جیسے میں اس ایمرجنسی وارڈ سے باہر آیا تو کچھ اسلامی بھائی اس گاڑی والے کو لے کر آئے تھے کہ اس سے حادثہ ہوا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر اس کی غلطی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں, اگر آپ کی غلطی ہے تو میں اپنی طرف سے آپ کو معاف کرتا ہوں اور اس کو جانے دو, اور آپ دعا کرنا کہ میرا بیٹا بچ جائے.
اللہ اکبر ماشاءاللہ.
یہ کہہ کر ہم نے بالکل جو اسلام بھائی تھے اس کو بالکل جانے دو. ہم لوگ ویسے کہ تری بدماشی ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے,
جی جی
ماردار کرنا ہے,
قانونی کاروائی تو ہو سکتی تھی.
معاف ہم نے معاف کر دیا, میرے بیٹے نے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اگر اس ہوتا ہے بعدوں کا دیکھے جس کو بہت زیادہ چوٹیں آئی, ضروری نہیں ہے کہ اس کی غلطی نہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہی نہ ہو,
جی جی
غلطی ہی ہماری ہو,
جی
اور الٹا اس کی گاڑی کا نقصان ہوا ہو, الٹا اس کو ذہنی کیفیت ہماری وجہ سے گینی کف, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا.
جی جی
ضروری ہے کہ جس کا نقصان ہوا یا جس کی جان کا نقصان ہوا غلطی اس کی نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا, یہ ضروری نہیں ہے.
جی
بعض اوقات جس کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا وہ غلطی اسی کی ہوتی ہے,
جی جی
اور سامنے والے کا تو الٹا نقصان ہوا ہوا ہوتا ہے, اس کی غلطی نہیں ہوئی ہوتی.
تو یہاں تو الٹا ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے نا.
یعنی آپ کی اس گفتگو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کو پرکھنا بھی چاہیے, فل فور کو ایسا فیصلہ نہ کرنا نقصان ہو جائے,
جذبات سے نہیں آنا چاہیے.
جی جی. ایک اور سوال ہے, سوال یہ کرتے ہیں کہ میری ممانی ایک اسلامی بہن سوال کر رہی ہے, میری ممانی مجھ سے روٹھی ہوئی ہیں اور میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے اور مجھے پتا ہے میں معافی مانگوں گی تو معاف بھی نہیں کریں گی, تو میں کیا کروں؟
رابطہ کریں, ممانی کیا بات ہے, مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ روٹھی ہوئی ہیں, ہو سکتا ہے روٹھی ہوئی نہ ہو اور آپ کو فیل ہوتا ہو, تو رابطہ کر لیں, یہ بات کر لیں. اگر میرے سے کوئی بھول ہو گئی ہے ممانی تو میں معافی مانگتی ہوں آپ سے, مجھے بتائیں. تو میرا خیال ہے یہ ڈسکس کرنے میں حرج نہیں ہے. کیا ہو جائے گا زیادہ تر, یہ وہ ڈسکس ہے ہی نہیں, گفتگو ہی نہیں جسے کوئی ممانی کو غصہ آ جائے.
ٹھیک ہے,
ایک کوئی ایسی بھول ہو گئی ہے ممانی تو مجھے بتا دیں, میں معافی مانگ لیتی ہوں اور آپ مجھ سے راضی رہیں کر کے اگر پیار محبت سے بات کریں گے تو انشاءاللہ معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے.
کتنی مرتبہ معافی مانگنی چاہیے, پوچھ رہے ہیں یہ؟
مانگتے رہنا چاہیے,
ایک آدمی سے مانگتے رہے معافی.
ظاہر ہے مطلب کہ یوں چلتے پھرتے سلام کی جگہ معافی تو نہیں نا رائج کر دیں گے, ایک موقع محل کے حساب سے بس آندہ کرتا رہے.
ٹھیک ہے, تو سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایک کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں, وہاں کے کچھ قوانین ہوتے ہیں, اگر کسی نے کوئی قانون توڑ دیا, کوئی غلطی ہو گئی, تو کیا انچارج یا جو ہیڈ آفیسر ہوتا ہے کیا وہ اس غلطی کو معاف کر سکتا ہے؟
اگر وہ اختیار رکھتا ہے تو معاف کر سکتا ہے. اب جیسے وقف کا ہے تو وقف میں کسی کے پاس معاف کرنے کا اختیار نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
اس پر اگر شرن واجب ہوا تو تاوان دینا پڑے گا.
ایک انوکھا سوال ہے کہ میرا کل پیپر ہے لیکن تیاری نہیں ہے, تو اب میں اس کی تیاری کس طرح کروں کہ میری تیاری ہو جائے اور میرا پیپر بھی اچھا ہو جائے؟ پیپر کل ہے.
میں تو سوچتا ہوں کہ نزا کے بعد یہ بندے پر کیفیت آئی تو کیا کرے گا؟
اللہ اکبر,
کیوں اب تو آخری وقت ہے, تیاری نہیں ہے قبر کے سوالات کی, اس ٹائم پر وہ کیا کرے گا؟ ابھی اس کا تو چلو کوئی نہ کوئی جواب بن جائے گا, تو وہاں بھی اللہ کی رحمت بچائے گی.
سبحان,
یہاں بھی اللہ کی رحمت کام آ جائے گی. یہی ہو سکتا ہے, اب تو جو ہونا تو ہو گیا.
کرنا کیا چاہیے ویسے, کرنا کیا چاہیے؟
اگر کوئی کارے ثواب والا اور ایک اچھا کام ہے تو کوشش جاری رکھے, وہ قطرے سے سمندر کی پیاس بجھا دے اس بات پر قادر ہے. پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کر پہنچیں, اللہ توفیق دے تو تہجد میں اٹھ کر دعا کریں تو اللہ کرم فرمائے, اور ہو سکتا ہے کہ جو پڑھ کر جائیں وہی چیز سامنے آ جائے.
سبحان اللہ,
یہ بھی ہو سکتا ہے.
کیا بات,
اور
ماشاءاللہ
یہ کہ پچھلی جو کوتاہی کی ہے اس پر ندامت بھی ہونی چاہیے اور آئندہ کی نیت ہونی چاہیے کہ آئندہ کوتاہی نہیں کروں گا.
ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا, میں کیا بتاری خلقت لیتی ہے نام